وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأسفياء. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے سنا، مولانا صاحب اعلان فرما رہے تھے، وہ جس بات کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا جو میرے علم میں بھی نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو صوبہ سرحد جہاں ان کا مدرسہ ہے، وہاں اہل سنت والجماعت جو ہے ان کی حالت بہت کمزور ہے، غلبہ جو ہے وہ دوسرے کوئی فرقے مختلف مسالک کا جو ہے وہ ادھر زیادہ ہے، تو اہل سنت جو ہے وہاں بہت کمزور ہے مالی طور پر بھی اور بھی طرح، وہ پھر اس میں جو ہے زیادہ حصہ کمزوری کا وہ لوگوں کا بھی قصور ہے، اور زیادہ قصور جو ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ پیروں کا ہے، جو غلط قسم کے پیر ہماری طرح کے لوگ جو ہے جو لوگوں کا فنڈ کھا کے اور جو ہے اپنے جائیدادیں اور مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں، کوئی کھا پی گئے کوئی کچھ کر گئے، اور نہ مدرسہ بنایا صحیح نہ اس میں کوئی طالب علم تیار ہوا، تو پھر حالت کمزور ہی ہوگی وہاں، تو وہاں ان کی ہمت ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، تو وہاں ان سے یعنی اس لیے نہیں کہ یہ آئے ہوئے بھائی دوسرے دین کا کام نہیں کر رہے، لیکن جہاں دین کی زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ان کی کوشش کرے خدمت ان کی نہیں دین کی، دین کی بھی نہیں اللہ کی، اثر اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے تو یہ تو دین کی خدمت ہے، اللہ پاک نے تو فرمایا کہ پوچھیں گے قیامت والے دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو میرے بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتا تو میں سمجھتا گویا تم نے میری خدمت کی، مجھے پاتا تم، یہ تو دنیا کے بارے میں ہے، جو دنیاوی شفقت کر دے اور جو دین کی خدمت کرے، دین کے لیے کچھ دے، اس کا پھر کیا مقام ہوگا، اس کو کتنا قرب ملے گا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بڑا احسان ہے جی ان علماء پر، ان علماء پر، اصل میں دین کی خدمت آپ سمجھیں کہ کر ہی وہ رہے ہیں کہ جو علماء مدرسوں میں بیٹھ کے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ ہے اصل خدمت، یہ جو ہماری طرح کے لوگ ممبروں پر اور ٹی وی پر آئے ہوئے ہیں ان میں اکثر سارے ڈرامہ باز لوگ، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی میری بات کمرے میں ہو یا ادھر ہو، مولانا صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو کمرے میں بات کرتا ہوں میں وہی ممبر پہ بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کھانا پینا نہیں ہے نہ آپ سے نہ کچھ، دے دیں آپ کی مہربانی، نہ دیں تو آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہے، اپنی بندہ کماتا ہے چیزیں، تو جو بزرگ لوگ ہیں یہاں صحیح لوگ جو خدمت کرتے دین کی، ایک ان سے ملاقات ہوئی میری کچھ سال ہو گئے بزرگوں سے، یا بلیک برن میں رہتے تھے پیر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو بزرگ تھے وہ ہمارے جیلم کے ادھر، میں بھی اس علاقے سے ہوں وہاں جہاں ان کے مشائخ تھے وہاں موری شریف اور اس طرح، انہوں نے دیکھے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی، لوگ کچھ شریعت پر چل رہے ہیں، بنیادی ابھی کے لوگوں میں مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، یہ لوگ میں نہیں جانتا، نہ میرے وہ رشتہ دار ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن دین کی خدمت میرے اللہ بہتر جانتا، بہرحال میرے علم کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ صحیح کاریں کھا نہیں رہے، لیکن وہ ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی پیر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے جب تذکرہ ہوا سیدنا عبدالعزیز دبال کا تو انہوں نے فرمایا مجھے تو بڑی محبت ہے ان سے، اور جب آپ آئندہ گئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ پردہ فرما گئے، اور نہیں موقع ملا، حج پہ ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا. تو حج پہ جانے کا موقع ملا تو وہ اس طرح کے بزرگ تھے، عالم تو نہیں تھے، لیکن جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے بعد اللہ ان کو اپنے پاس علم عطا فرماتا ہے، علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو اصل عالم ہوتے ہی وہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب پوچھا گیا کہ عالم کی کیا تعریف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ عالم ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں، وہ حضور علیہ السلام کی نظر میں جاہل ہے، بے شک اس کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو. جیسے شیطان ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن ڈر نہیں اللہ کا، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ جاہلوں میں شمار ہے، اس کا کافروں میں شمار ہے. تو حج کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تو وہ جلدی نماز پڑھ کے یا کر کے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے کمرے میں گزارتے. وہ میں بھی حج پہ گیا تھا، میں نے پوچھا حضرت دوسرے لوگ تو وہاں بہت زیادہ وقت حرم شریف میں گزار رہے ہیں، طواف پہ طواف کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے فرض نماز پڑھ کے تو کمرے میں آ جاتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں اس میں کوئی فائدہ ہے یا کیا بات ہے. تو وہ فرمانے لگے، بات یہ ہے، مجھے فرمانے لگے کہ یہاں آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. تو آنکھوں کی حفاظت کرنا تو ہے واجب ضروری، وہ نفل پڑھنا، نفلی طواف کرنا، میں تو گیا ہوں دو چار مرتبہ طواف کیا ہے، ایک کسی نے مجھے، کسی عورت نے ادھر مونڈا لگایا ہے، کسی نے کچھ، کوئی ویسے سامنے آگے. فرمانے لگے میرا تو اس درجے کا تقویٰ نہیں کہ میں زیادہ محفوظ رہ سکوں، میں تو بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ادھر بیٹھا ہوتا ہوں کہ بھائی فرض ادا کیے، ضروری طواف کیا، اور باقی میں وہاں، کیونکہ یہاں عورتیں مرد مکس ہوتے ہیں، مختلف شہروں کے ملکوں کے ہیں، تو میں کوشش کرتا کہیں زیادہ ثواب لیتا میں گناہگار ہی نہ ہو جاؤں. مطلب اس طرح کے وہ بندے تھے، ملاقات ہوئی، اللہ پاک مجھے جائے. لیکن جو ہے یہ مولانا الیاس قادری ہیں، اپنا دوسرے ہیں جن لوگ، جو لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ، جو بات ان سے شروع ہوئی تھی اصل میں کہ وہاں جو کمزور رہ گئے اہل سنت، اس کی وجہ وہ ہے کہ وہ اہل سنت نہیں سے. اہل سنت کا مطلب ہے سنت پر چلنے والے، وہ سنت پر چلتے ہیں، اپنے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، دس دس لقب ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور مطلب ہے یعنی مشہوری اپنی، ہمارے ترانے پڑھو جی، ہماری واہ واہ کرو. دس بیس مریدوں کو کہہ دیا جب میں مجلس میں آؤں تو کھڑے ہو جانا. آپ پچاس بندے کھڑے ہوں گے تو ساتھ دوسرا ہزار بھی کھڑا ہو جائے گا. مطلب یعنی اس طرح جان بوجھ کے. پھر ہمارے ہیئر یہ بھی کہنا کہ میں دروازے اس سے آنا ہے کانفرنس میں، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ میرا، اس سے دروازے سے آنا ہے. تو یہ لوگ حب جاہ کے شکار ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگ، لیکن جیسے میں نے دن کو بتایا، جیسا وہ پوچھ رہے تھے بردر سلفیوں کے بارے میں، کہ وہ کہہ رہے تھے بھائی جو صوفی جو ہیں یہ گمراہ بھی ہوتے ہیں ان میں. تو ان کو میں نے بتایا کہ آپ صوفیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان میں سے ہوں گے غلط اور نقلی صوفی، تو علماء میں بھی تو گمراہ ہوئے نا بہت. یہ کیوں نہیں آپ کہتے علماء کو نہیں ہم فالو کریں گے، کیونکہ علماء میں گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جتنے فرقے بنے ہیں وہ علماء نے بنایا، کسی صوفی کے نام پر آج تک گمراہ فرقہ نہیں. مطلب یہ کہ جتنے فرقے ہیں وہ علماء سے اٹھے ہیں، جبریہ، قدریہ، یہ اپنا معتزلہ، خوارج، یہ علم والے لوگ تھے، روحانیت والے لوگ کم تھے. جو روحانیت کے نام پر جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، یہ اسماعیلیہ، باطنی فرقے، کوئی وہ تھوڑے لوگ ہیں، اب ان کا نام نشان بھی کوئی دس بیس جو ہے. لیکن جو بڑی بڑی جماعتیں، خوارج، روافض، اور جو ہے اس طرح کے جو اپنا قدریہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ علماء سے فتنے اٹھے ہیں. تو یہ تو نہیں بندے کہتے جی علماء کو فالو نہ کرو، جی علماء سے فرقے بنے ہوئے تھے 73 فرقے. اس طرح یہ بھی ہم نہیں کہتے بھائی، یہ بھی بے وقوفی ہے کہنا، کیونکہ مسلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد جھوٹے نبی گزرے، جھوٹے تھے، تو اجی اب ہم نبیوں کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ ان میں دیکھو جھوٹے بھی ہیں جیسے مسلمہ کذاب اور جیسے اسود انسی. تو جھوٹے نبیوں کو اس کی نفی کرنی ہے، سچے نبی کے پیچھے چلنا ہے. اسی طرح جو ہے اگر یہی فلسفہ لے لے بندہ تو پھر دیکھیں خدا تو دنیا میں جھوٹے ہیں ہی زیادہ، ایک سچا خدا ہے، لاکھوں جھوٹے خدا ہیں، کوئی کروڑ ہندوؤں نے خدا بنایا ہوا ہے، کوئی دس بیس کسی نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن سارے باطل الہ. تو ان کو دیکھ کے بندہ کہے اب میں جی خدا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، خدا کی بات نہیں سننی چاہیے، دیکھو جی یہ خداؤں نے جھوٹے خداؤں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا. نہیں، سچے کو تلاش کر کے اس کو عبادت کرو، سچے رسول کی بات سنو، اس پر ایمان لاؤ، جھوٹوں کا رد کرو. اسی طرح جھوٹے پیروں کا رد کرو، سچوں کے پیچھے چلو. یہ دو انتہائی ہیں، ایک ہے کہ بندہ اتنا خلاف ہو سب کوئی کہے جی سارے گمراہ، جی صوفی پیر یہ سارے لوگ گمراہ ہیں، یہ بھی غلط ہے حد. اور دوسری حد یہ کہ جی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں سارے، اور خود بھی جو ہے جیسے وہ اگلے دن آپ نے سنا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں خود تنگ ہوں ان پیروں سے کہ ان کا کوئی کام نہیں، کئیوں کا صرف جو ہے چندے اکٹھے کرنا، اور یعنی کچھ جیب میں ڈال لیا، کچھ لنگر کھلا لیا، ان کے الفاظ جو ہیں، اور باقی یہی کام، یہ کام کچھ کر رہے، ان کی خانقاہیں دیکھ لو، ان کی جگہ دیکھ لو، وہاں کوئی دین نام کی شے نہیں. امیروں کو یہ بٹھاتے، وہ اپنے خاندان کے بارے میں کہہ رہے تھے، کہہ رہے ہمارے خاندان، ہمارے دادا میر علی شاہ کی داڑھی اتنی تھی جتنی ہمارے خاندانوں نے رکھی ہوئی، بھائی ان کی یہ سنت ہے یا حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے؟ وہ کہتے ہمارے خاندان میں یہ لوگ چھوڑ گئے، وہ میری ٹانگیں کہتے کھینچ رہے ہیں الٹا، کہ بھائی یہ کیوں علم کی بات کرتا ہے. تو اس طرح پھر وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے ڈرامہ بنا بنا کے تویز ٹونا ٹوٹکا یہ زائچے بنا رہے ہیں، اور جن کی حاضری ہو رہی ہے، اور فلاں کی حاضری ہو رہی ہے، اور کوئی مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے یہاں، مطلب یہاں نہیں پڑھنی مدینے میں. اچھا حضور علیہ السلام تو جب مکہ میں تھے مکہ میں پڑھتے، جب بدر میں تھے بدر میں پڑھی، انہوں نے اتنے کہا میں مدینہ میں پڑھتا ہوں. اس ہستی کی وجہ سے خود مدینہ مدینہ بنا. وہ غارِ حرا میں ہے تو غار کے اندھیرے غار میں نماز پڑھ رہے تھے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز میں وقت گزارا کتنا غارِ حرا میں، غارِ ثور میں. اچھا وہ ہستی کو جہاں ہو، بدر پہ ہو، احد پہ ہو، شعب ابی طالب میں ہو، وہ تو وہاں نماز پڑھے، شعب ابی طالب تھوڑی سی دور ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا میں مکہ میں نماز پڑھتا ہوں جا کے، یا بدر میں غارِ ثور میں تھے تو فرماتے میں جی مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور آج کے پیر رہے پاکستان میں رہے ہیں، ہندوستان بنگلہ دیش میں، اور نمازیں ان کی مدینہ میں ہو رہی ہیں، کچھ تو عقل کرے. وہ پیر نصیر الدین صاحب فرما رہے تھے کوئی یہ جو دینے والوں کو بھی عقل کرنی چاہیے، یہ کیوں الو بنے ہوئے ہیں؟ دنیا کے بارے میں تو بڑے ہوشیار ہیں، چیز دیکھتے کہ کپڑا رگڑ رگڑ کے اچھا اس کا رنگ تو نہیں کھرجے گا، وہ ادھر اندھی وہ پٹی باندھی ہوئی ہے جو مطلب کہ پیچھے چل رہے ہیں. کہ بھائی ہم بھائی وہ کہتے ہیں پیر صاحب سے پوچھو بھائی آپ نے ہمیں دیا کیا، بھائی کیا دیا آپ نے، لیا بہت پوچھا کیا، دین کی خدمت کیا کیا. پھر وہ فرما رہے تھے کہ بھائی بہت سارے پیر ان میں تو علم ہی نہیں ان کے پاس، تھوڑا جس کی اپنی فیلڈ کا بھی علم نہیں، چلو فقہ کا نہیں، تفسیر کا نہیں، حدیث کا نہیں، چلو اپنی فیلڈ کا ہی کچھ ہو جائے، تصوف کا، تذکیر کا، وہ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں علماء کو، مولانا صاحب کو، دوسرے کو کھڑا کر دیا، علماء کو پیسے شیسے دے کے تھوڑا بہت بھائی آپ جو ہیں بولیں جی. وہ کہتے ہیں علماء کو بھی کچھ حیا کرنی چاہیے، آپ کے پاس تو علم ہے، آپ کیوں ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ پیر صاحب سے پیر صاحب کو کہیں بھائی حضرت نذرانہ آپ لیتے ہیں تو بولیں ہم، آپ بولیں نا خود، حضرت خود بولو نا، تو جی پڑھیا نہیں تو پڑھیا کیوں نہیں تسی، اگر پڑھا نہیں ہے تو پڑھا کیوں نہیں ہے، تو جی پڑھیا تو بولو، پھر بولو خود، اتنا بھی نہیں وہ کرنا، بس دوسروں کو کھڑا کر دیا، خود من بن کے جو ہے وہ اپنا بیٹھے، مطلب مریدوں کی تربیت کرنا. شہاب القادر جیلانی تو خاموش بیٹھتے تھے، آپ تو بات کرتے تھے پوری دنیا میں زلزلہ آ جاتا، دور دور لوگ مریدین بیٹھے، آپ کی کرامت تھی کہ ہزار بندہ بھی ہے 50,000 بھی ہے آخری بندے کو بھی آواز جاتی، روحانی لاؤڈ سپیکر، روحانی لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مریدین جتنے دور دور بیٹھتے بعضوں کو آواز آتی دور سے بھی، مطلب دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے لوگ بات سنتے، خلیفہ بات سنتا آپ کی، یعنی ماننا نہ ماننا بندوں کی مرضی، لیکن آپ کے اچھا پیروں کے لیے نمونہ کس میں ہے؟ یہ جی چپ سائی ہیں، اچھا انہوں نے چپ کا روزہ رکھا، اچھا بھائی اللہ کے ولی تو بھائی حضور علیہ السلام کو تو اللہ فرما رہے بولو یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، بھائی بولو، یہ کہتے ہیں ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، اچھا چپ کا روزہ رکھنا ہے تو اللہ نے زبان اس لیے دی ہے، یہاں اس شریعت محمدی میں چپ کا روزہ نہیں، پچھلی شریعتوں میں ہے، وہ بھی پھر تھا بھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھا یا پنگوڑے میں ہی بولنا شروع کر دیا؟ وہ تو عورت تھی، ماں تھی حضرت سیدہ مریم، جن کے ذمہ وہ نہیں تھا تبلیغ دعوت نہیں تھی، تو انہوں نے چپ کا روزہ رکھا، آپ کون سا جو ہے یعنی چپ کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اگر چپ کا روزہ رکھا تو بیٹا بول رہا ہے پنگوڑے میں ولی، تو یہ بات آپ سے یعنی عرض کر رہا تھا کہ بھئی وہ انہیں کے علاقے میں اس طرح قصور ہمارا بھی، عوام پبلک کا بھی، کچھ دھوکے باز لوگ بیچ میں شامل ہو گئے، کچھ علماء بک گئے، کچھ پیر، تو اب بہت یعنی کمزور حالت ہے وہاں، اور دوسرا باطل جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ فتنہ فساد کر رہے ہیں اور زبردستی لوگوں کو اپنا بات، کہ جب حق نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں اندھوں میں کانا سردار، پھر کانا ہی سردار ہوگا، اور دوسرے جو اندھے بنے اہل سنت وہ مطلب یعنی اہل سن بن گئے، سن ہوئے ہیں، تو جب وہ سو گئے ہیں تو اندھے ہیں، تو پھر جو ہے جس کے جو کانے ہیں وہی جو ہے وہ سردار ہے، دجال جو ہے ایک آنکھ ہے تو اس کو ایک آنکھ وہی اسی کا راج چلے گا، جب وہی ہوگا تو وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا پول کھولیں گے، امام مہدی کہیں یہ فتنہ ہے اس سے بچو، یہ دجال، لیکن اس سے پہلے وہ کہے گا میں ہی مجدد ہوں، میں ہی مجتہد ہوں، میں ہی یہ ہوں. اچھا صحابہ کا رضوان اللہ اجمعین کا دور دیکھیں، کسی صحابی کا بتا دیں کسی نے نام لکھا ہو ساتھ شیخ الحدیث ابو بکر صدیق، اتنا ہی چلو لکھا، شیخ القرآن اچھا جی عثمان غنی، جو سب قرآن سارا پھیلا گئے ساری دنیا میں، کبھی آپ نے ان کے نام کے ساتھ انہیں خود لگایا ہو، بس ان کے نام عثمان وہ استعمال کرتے ہیں، غنی بھی ہم لوگ لگاتے ہیں، انہوں نے خود نہیں لگایا، یا حضرت عمر نے کوئی لگایا، اور عجیب بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اس کے ساتھ اتنے لقب نہیں لگائیں گے، صحابہ کا لیں گے، ابو بکر آئے، عمر آئے، فاروق آئے، پیر صاحب کا لینا ہے تو 10 ٹائٹل پہلے پڑھیں گے، اگر اللہ کے لیے ادب کرنا ہے تو پھر تو ان کا ذکر ہو، جو واقعی جن کے ساتھ ہزار بھی ٹائٹل لگا لو تو پھر بھی کم ہے، کیونکہ صحابہ میں اتنی صفات ہیں، لیکن تو انشاءاللہ یہ وہاں یہ بھی کام کر رہے ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے، وہ پچھلے دن شاہ صاحب آئے تھے، وہ بھی غالباً اسی علاقے کے ہیں، تو جہاں بھی جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے صحیح عقیدے کے ساتھ اس کے تعاون کرنا چاہیے، اور پہلے یہ لوگوں کو آنا نہیں پڑتا تھا، یہ اس دور کا فتنہ ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسلامی خلافت جو تھی بنی عباس کی تھی یا بنی یہ عثمانیہ تھی، حکومت کے ذمے ہوتا تھا، خانقاہیں اور مدرسے حکومت چلاتی تھی، یعنی خرچے آتے تھے، کرتے تھے خدمت صوفیاء تھے، لیکن اس علماء کو جانا نہیں پڑتا تھا ادھر ادھر مانگتے ہوئے مانگتے ہوئے، پوری خلاف گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ وہ چلاتی تھی، علماء کرتے اپنی مرضی، صوفیاء بھی اس میں نہیں وہ انٹرفیئر کرتے حکومت والے، لیکن خرچہ جو ہے وہ حکومت سے آتا بیت المال، اس لیے بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے مدرسے، نظامیہ یونیورسٹی بغداد کی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دور کی، امام غزالی یا اور بھی ہوئے، یعنی خلافت عثمانیہ تک جو ہے وہ حکومت وہ بچاتی ہے، علماء پھر جو اپنی خدمت کرتے، اب جو ہے حکومت تو خلافت تو ہو گئی ختم، اور ہم رہ گئے باقی تو پھر کیا ہوا کہ پھر علماء نے سوچا بھی ان کا کام تو ہے پڑھانا، میں مدرسے میں بیٹھ کے پڑھائیں، ہمارا کام ہے دنیا میں رہتے ہیں، حکومت کا کام ہے خدمت کرنا، حکومت بھی وہ مدرسہ چلانے کی بجائے وہ الٹا بند کر رہے ہیں، وہ تو اس طرح کی شیطانی حکومت، یعنی برائے چلانے کے وہ الٹا روڑے لٹکاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے، یہ علماء کی مہربانی، یہ جو لوگ آپ کے پاس روز آتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، بیچارے مدرسہ چھوڑ کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے آتے ہیں، اور خدمت بھی آپ ہی کی کرنی ہے انہوں نے چلا۔ تو اب یہ جو ہے ان لوگوں کا احسان، ہمارا احسان نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فقیر جو مانگتا ہے، مانگت فقیر جو مسکین وہ مانگتا ہے آپ سے ایک پونڈ، آپ اس کو ایک پونڈ دے دیتے ہیں، کس نے احسان کیا، آپ نے اس پر احسان کیا یا فقیر نے آپ پر احسان کیا؟ ہم کہیں جی ہم نے احسان کیا، لے لو ہم نے 10 پونڈ دیے، ہم نے اتنا چندہ دیا، لیکن حقیقت میں سوچیں تو اس نے احسان کیا، کیسے کہ وہ پونڈ آپ کا لگ جانا تھا کسی فلم میں، پٹرول میں، ٹماٹر کھانے میں، کسی چیز اور میں، یا ویسے ہی کوئی ٹافیاں کھانے میں، اس نے احسان کیا، وہ آیا اس نے آپ کا پونڈ لیا، آخرت کے بینک میں محفوظ کر دیا۔ تو پھر نیکی احسان کس نے کیا کس پر، احسان کس نے کیا کس پر، احسان تو اس نے کیا مانگنے والے نے۔ یہ تو قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا، جیسا وہ فرما رہے تھے کہ جب ایسے لوگ، ابھی تو گدھے گھوڑے کی کوئی قیمت نہیں، جس کی وہ پاس دولت ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عزت والا ہوں، یہ تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ جب اللہ پاک ان لوگوں کی جو علماء ہیں، صحیح علماء با عمل، کسی کی میں تعریف نہیں کر رہا نہ کسی کی بدگوئی، میں تو اسے صفات بتا رہا ہوں اچھی بری جن لوگوں میں ہوں۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو علماء ہوتے ہیں با عمل علماء، ان کی کیا قدر و قیمت اللہ کے ہاں، تو کوئی علاقے والے ان کو سفر نہ کرنے دے، اپنے کندھوں پہ لوگ لے کے جایا کرے، کورا ڈالے کرے بھی آج میں نے کندھوں پہ اٹھا کے عالم صاحب کو لے کے جانا ہے جہاں انہوں نے جانا ہے، دوسرا کہے جی نہیں میں نے جانا ہے، تو باری باری کہتے ہیں کہ وہ گھوڑوں پر نہ بیٹھنے دیں، ان کو پتہ چلے کہ بھئی ان کے کندھوں پر سواری کتنا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ تو میں اگر ان کو پتہ چل جائے ان کا کیا درجہ ہے جو صحیح علماء باعمل، لیکن یہاں وہ چھپے ہوئے ہیں علماء باعمل بھی، یعنی وہ نہیں بتاتے ایسے لوگ، اور جو دھوکہ باز اور جو ڈرامہ باز ہیں وہ بڑے ایڈورٹائزمنٹ کر کے یہ کر وہ کر سارا ڈرامہ رچا کے، مطلب جس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور کا طریقہ اس کو پتا ہوتا ہے، اور یہ جو عام صحیح جس کو ضرورت ہے، سفید پوش لوگ آپ کے گاؤں میں ہوں گے کیا پتا ہے وہ مانگے ہی نہ، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹیاں ان کی جوان ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں، اور جو گلی میں مل رہا ہے آپ کو مانگت وہ کیا پتا ہے مستحق ہی نہ ہو، اور وہ یہ۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہاں، تو وہاں آپ انشاءاللہ جو ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے یہ میں بتایا بھی اللہ کی دین کی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خدمت اصل جو ہے، خدمت سے مراد یہ بھی اللہ کی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا خدمت سے اللہ پاک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، ہمارے لوگ ہیں کہ وہ کتابوں کوئی یا قرآن کی بعض لے کے چیزیں سمجھتے ہیں کہ بھئی جو سمجھ گئے جی اللہ قرض مانگ رہا ہے یہ تو بڑی گستاخی ہے، اچھا فتویٰ لگاؤ پھر، بھئی ایک مفہوم ہوتا ہے اس کا، کسی کا مطلب ہوتا ہے وہی یعنی پتہ پھر چلتا ہے۔ بہرحال یہ تو ویسے کچھ باتیں تھیں ذہن میں آئی، کہتی ہیں آپ کو آج بیان مختصر یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ہم ملنے گئے ساتھ ہی تو گھر تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، آپ علیہ السلام رو رہے تھے، اب صحابہ کو تو بڑی پریشانی ہو جاتی جب حضور علیہ السلام جب روتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, یقین جانے دیں. کیوں؟ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندہ آج گناہ کرتا ہے, یہ حضور علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, فرماتے ہیں جو آج گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا حضور علیہ السلام کے دل کی طرف پتھر پھینک رہا ہے, وہ سیدھا جا کے حضور علیہ السلام کے دل کو جا کے لگتا ہے, کیونکہ عمل کی خبر ان کو پہنچتی ہے, اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں, اس نے زنا کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے, یہ دین کے نام پہ یہ کھا گیا ہے, یہ کھا گیا ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, وہ دل جو ہے وہ طائف والے جس طرح کیا تھا حشر وہ تو کافر تھے, آج مسلمان بھی حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے حضور علیہ السلام زندہ نہیں, وہ قبر میں ہے, آپ کو جس طرح دوسرے بندے فوت ہوئے اس طرح نہیں, وہ سب سے بڑھ کر زندہ ہے. اللہ کی صفت ہے حی, تو اللہ کے بعد جس میں صفت حیات زیادہ پائی جاتی ہے وہ نبی علیہ السلام ہے, ان سے بڑھ کر نہ کوئی نبی, نہ کوئی شہید, نہ کوئی فرشتہ, کسی کی زندگی اس طرح کی نہیں. جس طرح اللہ پاکی حی ہے, صفت ہے, سب سے بڑے مظہر اس کی صفت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, درجہ ہی آپ کا ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ تو حضور علیہ السلام زندہ ہیں, امت کے اعمال مجاہدہ فرماتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, عمل کرو, اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں, دیکھے ہوگا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں. اعمال امت پہ پیش امت سلام پیش ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ جیسے اب گناہ کرتا ہے تو آپ سمجھے پتھر مار رہے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف, اور جو گناہ کرتا ہے وہ شیطان کے قدم چومتا ہے. کتنے بوسے لیے آپ نے, میں نے کتنے بوسے لیے کل پرسوں کے پرسوں میں, ہر نظر وہ شیطان, غلط نظر شیطان کے قدم چومتا ہے بندہ, ہر جھوٹ بولنے والا بندہ شیطان کے قدم چومپ رہا ہے, اور جو نیکی سنت پر چلتا ہے وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتا ہے, حضور علیہ السلام کے قدم ان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ میرا امتی سنت میری پہ چل رہا ہے. لیکن کتنا افسوس ہوگا کہ میرا امتی ہو کے شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے, کلمہ میرا پڑھتا ہے, بات اس کی سنتا ہے. جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا بھائی وہ مرغی کو کڑ کڑ کہیں اور انڈے کہیں, شور جو ہے مرغی کسی کے گھر میں جا کڑ کڑ کرے انڈے کرے, مطلب یہ مطلب کڑ کڑ ساری ہم نے لگائی ہے, نعرے سارے نبی علیہ السلام کے, عدد غوث پاک کے, پیروں کے نعرے, باتیں ساری, شور وہ اور انڈے دینے, یعنی جب مطلب یعنی اصل کو کام عمل کی باری آئے گی جب اصل کو کرنا ہے وہ جا کے شیطانی کر رہے, انڈے جا کے شیطان کی جھولی میں دے آئے, اور کڑ کڑ جو ہے وہ ساری اپنے مسجدوں میں اور وہاں روزے شریف پر, اور سارا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہیں غلامی رسول میں, جس طرح میں آپ کو کہتا رہا تو موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں, جماعت قبول نہیں, داڑھی قبول نہیں, تہجد قبول نہیں, دین کے لیے محنت قبول نہیں, سنت قبول نہیں, کھانے پینے کی سنت قبول نہیں, تو موت کیسے قبول ہوگی؟ اگلے دن یہ والد صاحب سے بھی تذکرہ ہو رہا تھا بھی جو بندے کہتے ہیں وہ جہاد کب کم کریں گے, جہاد, اچھا خود سوچیں کہ جہاد جو ہے اس میں گردن کٹانی پڑتی ہے. اب جو لوگ جس آپ لوگوں کے اس پر نہیں تیار کر سکتے کہ ان کی گردن سر کو اس قابل بنائے کہ وہ کلی کر لے فجر کی نماز کے وقت, جو سری کلی نہیں کر سکتی صبح اٹھ کے, جس کا سر کلی نہیں کر سکتا یعنی وضو نہیں کر سکتا اٹھ کے, وہ آپ گردن کٹائیں گے؟ وہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ جہاں سر جہاں تھی کلی نہیں کرا سکتے فجر دے ویلے تہجد دے ویلے, وہ ستے آن ہے کلی کرانے والے تو سر چکتا نہیں, گردن کٹانے سے یہ خواب لے رہے ہیں آپ. جہاد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال صحابہ پر محنت کی, 15 سال بعد جہاد کا حکم ہے جنگ بدر کے موقع پہ, 15 ایئرس. ہمارے یہاں 2-4 کتابیں پڑھ کے ہاں میں نے جہاد کا اعلان کر دیا, یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ ہلاکت ہے اپنے کو اور دوسروں کو بھی ڈالنا, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن وہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا حضور علیہ السلام نہیں جہاد کر رہے, تو ہم سوچے صحیح میں شریعت میں کب حکم ہے, صحابہ صبر کر رہے ہیں, ان کے ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہے ہیں کیونکہ حکم ہے. بلکہ تنگ آ گئے حضرت حمزہ حضور علیہ السلام سے, گویا انہوں نے ضد کی, فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اجازت دیں, آپ علیہ السلام میں نہیں اجازت. تو وہ جیسے بندہ ناراض ہو, چچا تھے ان کا ایک دعویٰ تھا ان پر, وہ جیسے ناراض ہو کے آ رہے ہیں, بڑے تنگ ہوئے کبھی ہم لڑنا چاہتے ہیں اور یہ آپ اجازت دیں, ہم پر وہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں کفار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کا حکم آیا تب کا فرمایا حکم دیا ویسے نہیں, کیونکہ اس سے پھر فتنہ بڑا پیدا ہوتا ہے جو غلط طریقے سے جہاد, یہ سارا جو پاکستان میں اور ادھر ادھر ہو کئی جگہ پہ ہو رہا ہے, وہ دیکھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, مطلب ہے کہ اتنی لڑ لڑ کے کفار سے تو اسلام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آیا ہوا ہے, زلزلہ کیوں نہیں, یہ تو اب تک ختم ہو جانے چاہیے تھے. پاکستان ملک اللہ کا اگر اللہ عدل کرے تو ختم زمین آتی ہے زمین سے. کیوں؟ یہ ٹکڑا لیا اللہ کے لیے, جیسے مولانا صاحب لے جائیں ایک پونٹ مدرسے کے لیے اور جا کے اپنا یہ وہاں کو چائے پی رہے ہوں پاکستان میں جا کے, تو وہ ظلم ہے. اسی طرح ایک ملک لیا آپ نے اللہ کے نام پر, ہم اللہ کا نظام نافذ کریں گے, اور ساٹھ ایک ساٹھ مہینے نہیں ساٹھ دن نہیں ساٹھ سال ہو گئے وہاں اللہ کا نام ہی نہیں, ملک کفار کے طریقے پر چل رہا ہے اور ہر بندہ آ کے اپنی جیبیں بھر رہا ہے, تو ایسے پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمتیں اتریں گی؟ کوئی وجہ تو ہے نا. رمضان میں کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں, کسی رمضان میں زلزلہ آ رہا ہے, کسی رمضان میں سیلاب آ رہا ہے, تو یہ پانی یہ زلزلہ یہ زمین تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے, اللہ کے حکم کے پتہ نہیں, کہتے ہیں اللہ کے علم کے میں پتہ بھی ہوتا ہے جو ہلتا ہے, یہ نہیں کہ بھائی اللہ کو پتہ نہیں تو یہ ہو رہا ہے. ویسے ہمارے اپنے ہی کرتوت اور جو ہیں جا رہے ہیں سارے لوگوں نے جو کھل کھلا کے جو ہے حضور علیہ السلام کو دکھ تکلیف پہنچا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں, وہ ایک ہستی کو جتنا دکھ پہنچ رہا ہے کسی کو اتنا نہیں, اہل طائف نے اتنا نہیں پہنچا جتنا آج امت پہنچا رہے ہیں. وہ حضور علیہ السلام برداشت کر کے, دشمن کا پتھر نہیں لگتا اتنا اور دوست کا اپنے کا پھول بھی اپنے کی چھوٹی کنکری بھی بڑی تکلیف دیتی ہے. کوئی غیر آپ کو تھا زیادتی کر دیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا, آپ کا بیٹا آپ کا بھائی تھوڑا سخت بھی بول دے تو آپ کو دکھ لگتا ہے بہت. تو آپ تو نبی علیہ السلام کے اپنے ہونے کا دعویٰ کیا بھی ہم ان کے ہیں, اور پھر آپ سے یہ باتیں پہنچنا, میرے سے یہ بات پہنچنا, یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں نبی علیہ السلام اسی بات پر رو رہے تھے, امت کا حال دیکھ آپ علیہ السلام کے آنسو بہ رہے ہیں, جھڑی لگی ہوئی ہے, اکیلے بیٹھے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی حال دیکھ کے رو رہے ہیں اور اب تو اس سے بھی زیادہ برا حال. اس وقت تو مطلب بڑا مجاہدہ تھا, مشقت تھی, صرف وہ صحابہ کی مشقت دیکھ کے آپ علیہ السلام کو بھی دکھ ہوتا, بھی میں کتنے تکلیف میں ہے میرے صحابہ. تو اب تو مطلب ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے پر بھی دین پر بھی, نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی, کیونکہ ان کو امال پہ ان کو دکھ لسن. ابو جہل بہت برا جی, وہ حضور علیہ السلام کو بہت تکلیف دیتا تھا. اچھا آپ رات دن ہر آنکھ جو غلط استعمال ہوتی ہے حضور علیہ السلام کو تکلیف دے رہی, ہر گانا جو سنتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کانوں میں اس طرح ہے کہ جیسے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہر حرام لقمہ جو کھاتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو گویا تکلیف پہنچانے, ہر کسی کو آپ نے تکلیف دے دی, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو کچھ کر دیا, کسی کو, تو وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی, وہ ان کی امت ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو کیسے قرب حاصل ہوگا؟ پھر کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی کبھی. اچھا آپ کو تو شیطان کی ہونی چاہیے روز جس کے کام کر رہے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ کیوں فرمایا ہوا ہے؟ آپ نے کہاں پردہ فرمایا ہوا, آپ نے کوئی پردہ نہیں فرمایا ہوا, آپ سورج کی طرح اسی طرح ایام ہیں. یہ میں نے جو 70-80 ہزار پردے گناہوں کے لٹکائے ہوئے ہیں اپنے سامنے, اور نعتوں میں ہم کیا کہتے ہیں پردہ ہٹائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا دل بے چین ہو رہا ہے, آپ ہمارے گھر کب آئیں گے؟ کیونکہ میں نے اچھے ڈرامے وغیرہ اور غیبتوں سے خوب بھرا ہوا ہے, آپ کب آئیں گے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے؟ فیشن اور یہ چیزیں اور فضولیات سے بھرا ہوا ہے, کچھ شرم حیا کرے بندہ, کیا بات کرے. حضور علیہ السلام پر الزام تھوپ رہا ہے, بھئی آپ کب آئیں گے؟ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو حضور علیہ السلام یہی نظر آئیں گے. سیدنا عبدالعزیز دبا نے فرمایا کوئی جگہ نہیں جو نور محمدی سے خالی ہے، اسی کے ذریعے زیارت ہوتی ہے سب کو، اسی کے ذریعے آپ علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور کوئی جگہ نہیں زمین اسمان میں جو اس نور سے خالی ہے. یہ ہے حاضر ناظر. حاضر ناظر کا وہ معنی نہیں جو ہمارے لوگ ان پڑھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جسمانی طور پر ہر جگہ ہے، یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے. یہ نہ حضرت سعد بریلوی کا تھا نہ کسی اہل سنت کے عالم کا ہے. یہ کہنے والے بیوقوف اور جو اس کو ماننے والے وہ اس سے بڑھ کر بیوقوف ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں، ان پڑھ ہیں. آپ کسی عالم کے ساتھ جا کے پوچھیں، امام احمد رضا صاحب کی کتاب میں پڑھیں کہ وہ کیا ہے. وہ کوئی کہہ رہے ہیں وہ تشریح مختلف ان کی ہوتی ہے، کوئی عالم کہتے ہیں اعلی حضرت یہ فرمایا. شیخ عبدالعزیز باغ نے مثلا بیان کیا کہ نور محمدی نے گھیرا ہوا ہے ذات نور محمدی نور نے، تو وہ آپ علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں وہ بس وہاں ظاہر ہو جاتے ہیں. کچھ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کیونکہ امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تو جہاں وہ ان کا مشاہدہ ہے وہاں وہ حکمن حاضر بھی ہیں، جیسے گواہی اور گواہ ہوتا ہے مثلاً مانے. تو دونوں طرف بعض دفعہ یہ ہوتی چیز. تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان میری جان آپ کے قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے آنسو روکنے کے لیے. حضرت علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن حاضر ہے، آپ فرمائے کیا حکم ہے، کس نے کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی تنگ ہے، کوئی بات، کوئی خواہش آپ کی جو رہ گئی ہے. فرمایا کچھ نہیں، مسلسل روئے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیٹی فاطمہ اور اے علی، حضرت سیدنا علی بھی حضور علیہ السلام تھے تو چچا زاد بھائی لیکن بیٹوں کی طرح پالا ہے. اگر حضور علیہ السلام نے بیٹوں کی طرح کسی کو پالا ہے نا بھائی، مطلب یہ چھوٹے سے لے کے جوانی تک اور پوری، وہ حضرت علی ہے بھائی لیکن اپنا بیٹوں کی طرح پالا ہے، کیونکہ 7-8 سال کی عمر بچپن سے لے کے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. حضرت حمزہ ہیں تو چچا لیکن دوستوں کی طرح ہیں، یار بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہی اپنا جی نبی علیہ السلام کا. تو آپ علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا حضرت فاطمہ بتائیں آپ، میں مدد کروں گی، میں آپ کا غم جو ہے وہ اس میں کمی کرنے کی کوشش کریں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں معراج کی رات میں نے عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تھا، عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تھا، مجھے اب وہ منظر یاد آتا ہے، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو مجھے رونا رکتا نہیں کہ میں اتنا سخت عذاب عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کو دیکھا ہے. تو مجھے آتا ہے میری امت کی کمزور عورتیں کیسے وہ برداشت کریں گی، یہ میری امت کی عورتیں کیسے برداشت کریں گی، کیسے ان کی بےزتی ہوگی، مجھے ان کی جو زلالت اور جو ان کی فضیحت اور بےزتی ادھر ہوگی مجھے وہ رلا رہی ہے اور یہ رک نہیں رہی. حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان بابا جان آپ مجھے بتائیں، میں عورتوں کو بتاؤں گی، میں امت کی عورتوں کو تبلیغ کروں گی، میں ان کو پیغام پہنچاؤں گی، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کیا دیکھیں، کیوں عذاب ہوگا، ہم وہ عمل ہی چھوڑ دیں گے، ہم وہ عمل ہی چھڑا دیں گے عورتوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا پوچھتی ہو، میں نے دیکھا، فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ بالوں سے لٹکائی گئی ہے اور اس کا دماغ پگھل رہا ہے، میں جہنم کی آگ میں دیکھا، نیچے آگ ہے اور بالوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا دماغ جیسے ہانڈی ابال کھاتی ہے اس طرح ابال کھا رہا ہے. اب دیکھیں آپ یہ منظر دیکھیں تو کیا حال ہوگا. وہ سیالکوٹ والے کی پٹائی آپ نے دیکھی، وہ لڑکوں کی بندے پریشان ہو گئے، جو حضور علیہ السلام معراج کی رات دیکھ کے آئے ہیں یا جہنم میں جو ہوتا ہے آپ کو سنبھول جائے سب کچھ، یا قبر میں جو کچھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کون عورت ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان یہ کون ہے، یہ کون سی عورت ہے. فرمایا یہ عورت وہ ہوگی جو اپنے بال نہیں چھپاتی، بالوں کا پردہ نہیں کرتی، سر کا پردے میں نہیں رکھتی، اور بال کٹا کے خوشبو لگا کے شمپو لگا کے مثال دے رہا ہوں، یہ بس مطلب ہے کہ پھیلاتی جاتی ہے خوشبوئیں اور جو ہے مردوں کو دکھاتی جاتی ہے، اب بالوں کا پردہ نہیں کیا، سر کا پردہ نہیں کیا، تو اس کی سزا میں اس کے بال جو ہیں اس کے ساتھ لٹکائے ہوئی ہیں، اور نیچے سے جہنم جو ہے وہ آگ اور ہانڈی کی طرح دماغ ابل رہا ہے، بلبلے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ یہ مجھے رلا رہی چیز. پھر فرمایا فاطمہ ایک عورت کو میں نے دیکھا جو لٹکی ہوئی ہے اپنی زبان سے اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے ہیں جسم کے اندر سے. یہ فرمایا کہ ایک عورت کو مطلب ہے گروپ عورتوں کے میں نے دیکھے، گروپ عورتوں کے کہ جو زبان لٹکی ہوئی ہے لمبی زبان سے، اس عورت لٹکی ہوئی ہے آگ کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور زبان سے لٹکی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ وغیرہ سے، اور ہاتھ جو ہے کیا ہاتھ جسم کے اندر پیٹ کے اندر سے نکل کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، اور آگ کا عذاب ہو رہا ہے اور زبان لٹکی ہوئی ہے آگ جلا رہی ہے اور وہ چیخ بھی نہیں سکتی، بس برداشت بھی نہیں کر سکتی، اور چکھا جا عذاب چکھایا جا رہا ہے اس کو. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان آپ فرمائیں یہ کون ہے، یہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا یہ اس عورت کی ہے کہ جو خاوند کو ستاتی تھی، یہ خاوند کو ستاتی تھی اپنی زبان سے. تو عورتوں کو خوف کرنا چاہیے کہ بڑا حضور علیہ السلام فرمانے جس ہستی کے سامنے میں کہتا سجدہ کرو اگر سجدے کا حکم ہوتا، اور یہ عورتیں آئے دن مرد بھی ہر بد زبانی کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ چلاتے ہیں، لیکن آج عورتوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے صرف، پچھلے دنوں میں نے مردوں کے بارے میں کیا تھا، وہ جو 12 گروپ قبر سے نکلیں گے اس میں جماعتیں مردوں عورتوں کی ملی ہوئی، آج عورتوں کا بیان. فرمایا یہ عورت ہے جو زبان خامد کو ستاتی تھی، مطلب خامد خدمت کر رہے ہیں کچھ تھوڑی کمی بیٹھی ہوگی گالی گلوچ، وہی تو کہ ہیں اے کہ ہیں، وہی تو تے کچھ بھی نہیں، کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں. یہ پھر جو عورتیں خامدوں کو ستاتی زبان سے مطلب ادھر ادھر تنگ کرنے کے لیے، فرمایا یہ حشر اس کا ہوگا، گئی اس کی نماز، گیا اس کا روزہ، گیا اس کا ذکر، کوئی اس کا ذکر شکر نہیں، کوئی اس کی نماز شاز نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا سب سے زیادہ حق پیر سے بھی زیادہ حق خامد کا ہے. پیر کا کتنا بڑا حق ہے، شیخ جنت میں لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ حق خامد کا ہے، اور ماں باپ سے بھی زیادہ حق خامد کا ہے عورت کا، ماں باپ سے بھی. اور ادب جو ہے جتنا ایک غوث کا ادب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ادب خامد کا ادب ہے، سجدہ غوث کو نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام مجھے نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا یا رسول آپ کو میں مجھے نہیں، لیکن اگر حکم ہوتا تو خامد کو میں کہتا کہ کروں، غوث کو سجدہ نہیں کر. یہاں عورتیں ہیں پیروں کے پاؤں دبا رہی ہیں، پیروں کے ہاتھ چوم رہی ہیں، اے جی یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی بہو ہے، بھے سارے یہ بھی جہنم میں، اور وہ بھی اگر انہوں نے اپنی عادت نہ بدلی. بھائی نبی سے بھی پردہ فرض ہے، آپ باقی سوچیں، چھوڑیں کتب کو، ابدال کو، غوث کو، صحابہ کو، نبی سے بھی پردہ فرض ہے. نبی کون؟ امت کا باپ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے کبھی بھی آپ علیہ السلام نے کسی عورت کو نہیں اپنا دیکھا غیر محرم. اور اگر ایک دفعہ حضرت اسماء آ گئیں تو جب 9-10 سال کی ہوئی، پہلے چھوٹی تھی، کھیلنے آتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، تو دیکھا کہ جوان تھوڑی ہو گئی، 9-10 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن لباس پتلا ہے، تو حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا فوراً. فرمایا اسماء جب عورت اس عمر کو پہنچے اس کو موٹا لباس پہننا چاہیے اور اس کو پردہ کرنا چاہیے، اسے پتہ ہے نبی بھی پردہ کرتے ہیں، نبی تو کریں پردہ، رسول تو کریں پردہ، اور میں کہوں جی وہ جی یہ تو آپ کی بیٹیاں تنا دیے، اے جی آپ کی تھی ہے، اے تو تھی ہے نا، اے تو بہن ہے، پھر منہ بولی بہن بنائی ہوئی ہے، اے جی میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے. حضور علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرما دیا آپ بھی یہ منہ بولا بیٹا، فرمایا کسی کے باپ نہیں آپ ذاتی طور، میں کہا نا محمد ابا احد میرے جانے، پہلے ان کو کہتے تھے زید بن محمد، جب یہ آیت اتری منع فرما دیا. جب حضور علیہ السلام منہ بولا بیٹا نہیں بنایا ان پر وہ حکم جاری نہیں ہے. تو اب کون پیر ہے اور کون بندہ ہے جو منہ بولے بہن ہے, یہ منہ بولی بیٹی ہے, یہ منہ بولا یہ ہے. بیٹی وہی ہے جو آپ کی صحیح بیٹی ہے, بہن وہی ہے, باقی نامحرم ہے آپ کے لیے, باقی سارے نامحرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جس کو زبان سے لٹکی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ پیچھے تک نکلے ہوئے ہیں, خامند کو ستاتی تھی, اور فرمایا کہ جو عورت خامند کو ستائے گی اس کی زبان 70 ہاتھ لمبی ہوگی اور گردن کے پیچھے باندھ دی جائے گی اس کی زبان. یہ نبی علیہ السلام فرمایا, فاطمہ جو اس خامند کو ستائے گی, کیونکہ وہ ستاتی ہے نا, زبان درازی جس کو کہتے ہیں, بھائی زبان کا لفظ زبان درازی, زبان دراز ہے, فلاں بندہ بڑا زبان دراز ہے, یعنی لمبی زبان, مطلب بولتا زیادہ ہے. ایک عالم پاکستان کے گزرے مولانا ابو العلیٰ مودودی, انہوں نے اماں عائشہ کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حضور علیہ السلام سے زبان درازی کرتے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ بھئی یہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا, تفسیر میں ٹھیک نہیں لکھا. وہ کہنے لگے کہ میں تو حضور علیہ السلام کا زیادہ ادب کرتا ہوں, کیونکہ وہ ان سے کرتی تھی, مجھے تو وہ نظر آتے, اس لیے میں نے لکھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام السلام کا اگر آپ ادب کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ماں کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے, خود سوچیں, آپ کی ماں آپ کے باپ کے ساتھ کر رہی باتیں, تو کیا آپ کو یہ حق ہے آپ اپنی ماں کو کہ امی جان تو تے بڑی زبان دراز ہے, تھوڑی جیب تے بڑی لمبی ہے, کیا آپ ماں کو کہہ سکتے؟ ماں کو نہیں کہہ سکتے تو پھر امہات اور مجھے ساری امت کی ماں کو ہے, آپ یہ لفظ نہیں, وہ حضور علیہ السلام کیا فرما سکتے اگر ان کو کچھ کہنا ہو؟ آپ تو بیٹے ہیں, آپ یہ بھول گئے, آپ کو یہ پڑ گیا, آپ کو یہ الزام ہو گیا, آپ جج بن گئے ہیں حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان. واہ جی واہ, کیا سوچ ہے. تو بہرحال ان کی نیت ان کے کام جیسی نہیں, اللہ پاک معاف فرمائے ان کو, لیکن جو ہے بتا رہا ہوں کہ جو زبان درازی کرے گا بندہ, یعنی عورت اپنے خامد کو ستائے گی, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو میں زبان کے ساتھ لٹکے دیکھا اور زبان 70 ہاتھ لمبی, تاکہ عذاب زیادہ ہو. مطلب اتنی زبان کے ساتھ بھی تو لٹکایا جا سکتا ہے بندہ, لیکن فرمایا کہ وہ زبان 70 ہاتھ لمبی ہوگی, اس لیے کہ تکلیف زیادہ ہو, جتنی لمبی زبان اتنی آگ, اتنا آگ, اتنا دکھ, اتنی تکلیف. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا, وہاں عورتوں کو جہنم میں معراج کی رات دیکھا عورتوں کو, جو اپنے سینوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور منہ کھول دیا گیا تھا, اور زقوم درخت ہے جہنم کا ایک, وہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر پڑ جائے ساری زمین پگھل سکتی ہے, اور اس کی بدبو سے سارے جاندار مر جائیں, ایک قطرہ زمین پر پڑ جائے اس کا, اتنا سخت درخت ہے وہ زقوم. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شجرت الزقوم, اللہ نے جو بنایا درخت اس عذاب کا تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں, ایک قطرہ پڑ جائے بو سے لوگ مر جائیں, زمین برداشت نہیں کر سکی. اور فرمایا کہ اس کے منہ کھولا ہوا ہے اور مسلسل زقوم کے قطرے ٹپکائے جا رہے ہیں اس کے حلق میں, کر بھی کچھ نہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اور لٹکی کس سے ہے؟ سینے سے لٹکی. کتنی بے عزتی, اب حضور علیہ السلام جب اپنی امت کی اس لیے رو رہے تھے, بھئی کتنی بے عزتی ہے, یہ ہے بے عزتی کہ سینے سے پکڑ کے ان کو لٹکایا گیا جہنم میں, وہ فرشتے عذاب دے رہے, ہاتھ بھی باندھے کچھ کر نہیں سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا کہ یہ خامند کی اجازت کے بغیر, خامند کی اجازت بغیر جو ہے یہ کام کرتی تھی, بعض دفعہ دوسروں کو دودھ پلانا, یا اپنے وہ کپڑے پہنتی تھی اس طرح کے, مطلب یہ ہے کہ جو اس کے جس میں سینہ نظر آتا ہے یا سینے کی شیپ نظر آتی ہے, جو عورتیں ایسا کپڑا, بے شک وہ شلوار قمیض سے کیوں نہ ہو, جبائی کیوں نہ ہو, اگر سینے کی شیپ نظر آ رہی ہے تو یہ حشر ہونے والے. آج دنیا میں تم اس طرح چلتی تھی, اللہ تم نے بھول گئے, اللہ دیکھ رہے ہیں, اب آؤ ادھر فرشتوں کے پاس, اور جہنم میں تمہارا شوق پورا ہو سینہ دکھانے کا شوق ہے, وہ کہیں آپ دکھاؤ جہنم والوں کو, دکھاؤ شیاطین کو دکھاؤ وہی ہوں گے جہنم میں، وہاں نیک لوگ تھوڑے جہنم میں جائیں گے، وہاں تو شیاطین ہوں گے، وہ اپنے دکھاؤ ان کو دکھاتی تھی تم. اور حامل کی جات کو یا دوسروں کو دودھ پلانا بھی ہے حضور علیہ السلام نے ذکر کیا بھائی، ایسا کہ یعنی کوئی اپنی چیز کسی دوسرے کو اجازت کے بغیر، حامل کی اجازت کے بغیر دینا ان کے ساتھ یہ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں نے ایک اور گروپ دیکھا، عورت کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی قریب باندھے گئے تھے، یعنی اور لٹکی ہوئی ہے جہنم میں، اس کے ہاتھ اور پاؤں ایسے جیسے ہاتھ اور پاؤں کٹھے کر کے منہ کے پاس باندھے ہوئے ایسے، جیسے ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، الٹا لٹکا کے ایسے کر کے ہاتھ اور پاؤں فرشتوں نے منہ کے پاس اپنا ایسے باندھے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے ہیں، ایسے سانپ اور بچھو جہنم کے اس کو کھا رہے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں اور منہ کے پاس یہاں باندھے ہوئے، ہاتھ بھی ادھر پاؤں بھی ٹیڑے کر کے ادھر، اور سانپ اور بچھو جو ہے وہ اس پر مسلط ہیں جہنم کے کھا رہے ہیں. حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورت ہے، یہ کون سی عورت ہے جو یہ ہاتھ اور پاؤں منہ کے پاس باندھے ہوئے ہیں، بچھو نے گھیرا ہوا ہے. فرمایا یہ عورت وہ ہے جو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، بے شک وہ جائز کام میں کیوں نہ جانا ہو، حامد کی اجازت کے بغیر جو نکلتی ہے، ناجائز کام کر نکلنا تو ویسے ہی منع ہے نا، اس میں تو حامد اجازت دے بھی تو منع ہے، اس میں تو کوئی خوبی نہیں، ناجائز کام کے لیے حامد اجازت دے بھی دے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا، وہ پھر بھی یہ ہے جائز کاموں کے لیے، فلاں کے گھر جا رہی ہوں، حامد مسجد سے منع کر دیا بھائی جا نہ جاؤ، فتنے کا دور ہے تو عورت کو رک جانا چاہیے. ہاں کہہ دے ماں باپ کے گھر بھائی روز نہ جایا کرو، کبھی کبھار جایا کرو ہفتے بعد مہینے، تو اس کو بھی اجازت نہیں جانے کی کہ میں پیک کے چل لی ہیں، میں پیک کے چل لی ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں. کہاں بھی بازار میں جائے، کہیں بھی سودا لینے جائے، وہ جو بھی ہے بات ہے کہ خامن کی اجازت کے بغیر جو عورت جائے گی یہ اس کا حشر ہونے والا ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہاتھ پاؤں منہ، کیونکہ ہاتھوں پاؤں سے جاتی تھی، پاؤں سے باہر جاتی تھی، اور ہاتھ سے مطلب حامد کیا پتہ، منع کرے بعض عورتیں حامد کو برا بلا بھی کہتی ہیں، حامد سے لڑ بھی پڑتی ہیں اور ہاتھ لاتی ہیں، میں تو یہ کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، میں جانا ہی جانا ہے، تو جا یہ کر وہ کر، فلاں مدنی بات سنتی، ٹھیک ہے نہ سنے، یہ 10-20 سال گزر جائیں گے یہاں پہنچی سمجھ آ جائے گی حامد کا کیا درجہ ہوتا ہے، تم نے نہیں نہ سمجھا، اللہ سمجھائے گا قیامت کے دن جہنم میں کہ میں نے درجہ دیا ہوتا خامد کا، میں نے حکم دیا تھا اس کی اجازت کے بغیر ہی نکلنا، اس کی مرضی نہیں تھی، خامد نے مانگی تھی یہ چیز، یہ تو اللہ نے حق دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھنا. اب سانپ اور بچھو سے گھرا ہوا ہے، کیونکہ جو عورت اب باہر نکلتی ہے وہ جس کو بھی ملے گی وہ اتنے ہی سانپ بچھو بن جائیں گے جہنم میں، اس کے جتنے لوگ دیکھے گی، جتنے رشتے داروں کو ملے گی، جتنے وہ سارے سمجھو سانپ بچھو سے مل رہی ہے وہ. اور اگر غلط کام کے لیے جیسے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں جا رہے ہیں مساغت طور پر جو کام نہیں کرنا چاہیے یا اور ایسے، تو پھر تو اور زیادہ جرم ہے. کئی عورتوں نے کام شروع کیا ہے، جب سے کام شروع خامد کے ساتھ فتن ڈال دیا، میری بھی انکم آتی ہے، میرا بھی بینیفٹ آتا ہے، پہلے تو میں تاں اس لیے بات سنتی تھی تم کھلاتے تھے، تو اب میں خود میرے پاس پیسے ہیں تم کو، یہ کمینی بات ہے. اچھا بندہ بادشاہ بھی بن جائے وہ شکر گزار رہتا ہے، اچھی عورت میر کروڑ پتری بانڈی خامد فقیر ہی کیوں نہ ہو وہ شکر گزار رہے گی کہ درجہ پیسے کی وجہ سے نہیں کسی کا زیادہ ہوا، پیسے کی وجہ سے درجہ ہے تو جاؤ فرعون کے قدم چاٹو جا کے، اس کے پاس جو دولت تھی، شداد کے چاٹو جا کے، اس کے پاس جو دولت تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی، کیسر روم اور کس طرح فارس کے پاس جو دولت تھی، ابو جہل جاؤ ان کے قدموں میں، اگر پیسے کی وجہ سے درجہ ہے تو ان لوگوں کا درجہ ہے، نہیں تو اگر اور زیادہ دولت دیکھنی ہے قارون کے پاس چلے جاؤ، اس کے قدموں کے نیچے سر رکھ دو. ہمارے لوگ رشتہ داروں میں سمجھ، جس کے پاس پیسہ آ جائے اس کا سارے نہیں نیچے ہوتا، وہ سمجھا میں پتہ نہیں کہاں اڑ رہا ہوں. عورت کے پاس پیسہ ہو جائے وہ خامند کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ کہتے خامند کیا جی آپ، تو یہ پھر لالچ کی بنا پہ تم نیچے لگی ہوئی تھی پہلے، بھائی پیسہ مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے تو میں جی, وہ کہتے ہیں گدے کو بھی باپ کہہ لیتے ضرورت کے وقت, وہ ہم سب کچھ ہے, وہ پھر خامد نہ ہوا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ ہوا آپ کے پاس اس کے پاس تو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں. ہمیں تو وہ حضرت علی سے پوچھیں, سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں روزے فاقے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ادب, حضور علیہ السلام کی بیٹی ہو کے ادب کتنا حضرت علی کا کرتے, درجہ آپ کا بہت زیادہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سید یعنی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا لیکن بیٹے جو ہیں ان کے جنت کے شہزادے ہیں, لیکن پھر بھی حضرت علی کا ادب وہ اتنا کرتے رضی اللہ تعالیٰ. پیسے نہیں ہیں حضرت علی کے پاس, مزدوری کر رہے ہیں یہودیوں کے باغ میں جا کے, کھانے کے لیے پیسے نہیں. حضور علیہ السلام کی بیٹی خود پانی لاتی ہے باہر سے, لاتے ہیں باہر سے, مشک لا لا کے جسم نشان پر, جسم کے نشان پڑ گئے باہر سے. ہماری عورتیں واشنگ مشین میں کپڑے دھونے ہیں, کوکروں پہ وہ نا مشین مارنی ہے تو وہ بجلی پہ چل رہی ہے, پھر بھی وہ تنگ ہے. ہاں جی میں بڑا کام کرنی ہے, ہاں اس بات کو لے کے ہوش ہی نہیں آنی. اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات چکی پیس رہی ہیں, ہاتھوں پہ بڑھ گئے ہیں, پھر بھی وہ شکر گزار ہیں, پھر بھی وہ ادب کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ بھی اس خامند کا ادب یہ پیسے کی وجہ سے نہیں, دولت کی وجہ سے نہیں, اس کا ادب تو اس کے کہ بھئی یہ میں نے خامد اللہ نے رکھ دیا بس. جیسے باپ کا ادب مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے, باپ کا ادب مسلمان ہونے کی وجہ, باپ کو جو حق اللہ نے دیا وہ دیا, وہ کافر ہے پھر بھی اس کا ادب احترام. حامد گناہگار ہے اس طرح ہے اس کا, لیکن وہ ان کے حقوق ہیں. آج کیونکہ عورتوں کی بات کریں یہ مطلب نہیں ہے, جو مردوں کی بات شروع ہوئی آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے, ان کو بھی پر بھی بڑی سختی جو عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں. جس طرح آج سوال آیا تھا نا ایک عورت نے کہا کہ پانچ پونڈ دیتا ہے میرا خامد دس پونڈ خرچہ تو میں نہیں خرچہ پورا کر سکتی, تو اب میں اس کی جیب سے لے سکتی ہوں پانچ دس؟ تو میں نے کہا میرا مشورہ کہ زیادہ لو, زیادہ لو اپنا حق. حضرت ہند کو رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ابو سفیان کے مال سے اجازت کے بغیر تم لے سکتی ہو اپنا خرچہ. پیسے کنجوس مرد ان کو بھی عذاب ہوگا جو نہیں کر رہے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام تو عورتوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے. فرمایا میں جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی مردوں سے, فرمایا میرا دل نہیں چاہتا عورتیں جائیں, یہ میری امت کی کمزور حصہ ہے. آپ علیہ السلام نے پردہ فرماتے ہوئے زبان عورتوں کے بارے میں کہہ کے گئے, مردوں کا عورتوں کا خیال رکھنا, عورتوں کا خیال رکھنا. آپ کو تو اتنی محبت تھی امت کی عورتیں, اور عورتیں کیا کر رہی ہیں, جو وہ باتیں کر اس کے الٹ چل رہے ہیں, جو پھر الٹ چل رہی ہے تو پھر یہی حشر ہوگا جو بیان ہو رہا ہے. تو میں عورت کو دیکھا لٹکائی, اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے قریب باندھے گئے, سانپ اور بچھو مسلط کیے. یہ عورت جو خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے جائز کام کے لیے, میں فلاں سہیلی کو ملنے جا رہی ہوں, میں فلاں برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں, میں فلاں کی شادی پہ جا رہی ہوں, فلاں کی منگنی ہو رہی ہے, فلاں کی جدائی ہو رہی ہے, جا کے فتنہ فساد کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. جس گھر میں دو دن بیٹھتے ہیں وہاں تباہی آ جاتی, یہی ہوتا ہے نتیجہ جو. اچھا پھر فرمایا کہ میں نے ایک عورت یعنی ایک گروپ ہے عورتوں کا دیکھا جو اپنا جسم کھا رہی تھی, وہ اپنا جسم کھا رہی, اپنے ہاتھ کھاندی تھی, جہنم بھی چاہے لیکن پاگلان. جب اللہ عقل لے لے, عقل اللہ پہ کنٹرول میں ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. عقل اللہ وہ کھا رہی ہے, کبھی ٹانگیں کھا رہی ہے, سارا جسم کھاتی رہتی کھاتی رہتی, وہ ختم ہو جاتا ہے پھر سارا جسم بن جاتا ہے, پھر وہ کھانا شروع کرتی ہے کرچ 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 کر کے اپنی ہڈیاں, پھر اپنی چیزیں, وہ یہاں سے اتار اتار کے گوشت, اپنی آنکھیں نکال کے کھا رہی ہے اپنا, یہ چیزیں کر رہی ہے. سوچیں آپ, جب اللہ دماغ, ہم سمجھتے ہیں ہمارے دماغ ہے, ہمارے دماغ نہیں ہے, وہ اللہ کا جب کنٹرول کرے گا روبوٹ کی طرح, وہی کام کریں گے, وہی کام کریں گے. قیامت کے دن میں کہتے ہیں کہ پاؤں جو ہیں وہ جہنم کی طرف, جب بندہ کہے گا پاؤں, وہ پاؤں کدھر جا رہے ہو, میرے بات سنو, پاؤں کہے کہ ہم تیری نہ تیری مخلوق تھے کبھی نہ تھے, تم جس طرح تک دنیا میں تمہیں ہمیں لے کے گیا, اب ہم تم مجھے گناہوں میں دیکھ کے جاتے رہے, اب میں بھی تمہیں لے کے جاؤں گا جہاں میری, جہاں اللہ کی مرضی. پاؤں آپ کے ہیں, مرضی اللہ پر چلیں گے, تو بہتر نہیں ہے ابھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورت ہے جو اپنے جسم کھا رہی ہے اور نیچے آگ جلائی جا رہی ہے اس کی، یعنی اوپر جسم کھا رہی ہے اور نیچے آگ، جیسے ہنڈی کے نیچے گیس کوکر ہوتا ہے وہ جلایا جا رہا آگ. فرمایا یہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا کہ یہ اس میں دو عیب تھے، ایک تو یہ کہ یہ دوسروں کے لیے میک اپ کرتی تھی اور غیبت کرتی تھی لوگوں کی. یہ عورتوں میں عام ہوتی ہے، برائی کرنا مرد بھی کرتے ہیں، غیبت کرنا اور دوسروں کے لیے میک اپ کرنا. دوسروں حامد کے لیے نہیں کرنا، حامد کے لیے گھر میں ایسے رہا جیسے اما جان ہے، مطلب سوئی کہتے ہیں بھائی ایک ستا اٹھا ایک انج سونا، مطلب ایک سوئی اٹھتی ہے ایک شکل اس ہے کپڑے، باہر نکلنا ہے پارٹی پہ جانا ہے تو بوڑھی عورت بھی لگتی ہے 10 سال جوان. اور یہ تو ہونا چاہیے تھا وہاں کہ جہاں یعنی ہاں گھر میں حامد کے لیے، حامد کے لیے حسن و جمال. اچھا وہاں نہیں کرنا، کپڑے اچھے نہیں پہننے، میک اپ نہیں کرنا، جو ہی شاپنگ تے جا رہے ہیں اسی رشتے داروں تو بس خوشبو بھی لگنا شروع ہو جائے گی، یہ لگے گا کہ بھائی کیا ماڈل ہے بھائی. اچھا تو اسی لیے پھر خامدوں کی توجہ دوسری عورتوں کی طرف جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں باہر کی عورتوں کو جو میک اپ کی ہوتی ہیں وہ ساری بنی بنائی سنگار کی، تو وہ کہتے ہیں واہ بھائی وہ کیا ہے، میری تو جو ہے ایسے ہی ہے. حالانکہ کیا پتا وہ زیادہ خوبصورت ہے، آپ زیادہ خوبصورت ہے، عورت کیا پتا زیادہ اچھی خوبصورت ہو. یہ فلم میں جو ایکٹریس ہیں یا تو ماڈل آتے ہیں ان سے عورتیں عام زیادہ خوبصورت ہیں، یہ تو سارا ڈرامہ ہے. اتنا گویا تھپا انہوں نے منہ پہ، اتنا میک اپ تھپا ہوا، آپ دیکھیں تو ڈر جائیں. وہ تو کیمرے کا میک اپ ہوتا ہے، وہ خود بھی 10 منٹ سے زیادہ رکھ نہیں سکتی، وہ تو اتنا مطلب 2-2 انچ 4-4 انچ میک اپ کر کے. اور ہمارے جیسے بیوقوف مرد دیکھتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، استغفر اللہ، اتنی عقل نہیں بھائی. یہ سارا ڈرامے اندر نیچے تو نرا گند ہے. اسے تو میری بیوی ہے خوبصورت ہے، جو میک اپ کیے بغیر بھی اس کے شکل تو نظر آ رہی کم از کم، مثال کے طور پر یہ مثال دے رہا ہوں. تو عورتوں کے یہ اس عورت کے بارے میں بتایا گیا بھائی جو میک اپ کرتی ہے دوسروں کے لیے، خامند کے لیے نہیں کرتی، دوسروں کے لیے. اب اس کو سزائی دی جا رہی ہے کہ آگ اس کے کھائے اس کے، اور خود اپنا جسم کھائے. اور غیبت کرتی تھی، غیبت کہتے گوشت کھانا، گوشت کھانا مردے بھائی کا اور یا مردہ بہن کا. تو یہ کیونکہ کھاتی تھی جی گوشت، اب اس کو اپنا گوشت کھاؤ. آپ دنیا میں تو کھا گیا نا مردہ بھائی کی طرح گوشت کھانا برابر، اب اپنا گوشت کھلایا جائے گا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کے جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچی، لوہے کی نہیں. ہم تو یہاں اس لوہے کی کینچی سے بھی ڈر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کینچی خطرناک ہے، آگ کی اتنی بڑی کینچی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس سے کرچ کرچ کر کے کاٹا جا رہا ہے، ٹوٹے 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 کیما کیا جا رہا ہے، بلیڈ ہے جہنم کی، آگ کے بنے ہوئے بلیڈ جس سے لوہا بھی کٹ جاتا ہے، پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا کہ یہ جسم حسن و جمال اور جسم کے حصوں کو دکھاتی تھی، یہ اپنی خوبصورتی اور جسم کے حصوں کو دکھانا دوسرے لوگوں کو، ایسے کپڑے پہننا، ٹائٹ کپڑے پہننا، اور مطلب جو حسن و جمال کے جیسے بال ہیں، اور جس حسن و جمال اور جسم کے حصوں کو دکھانا، خوبصورتی کے جو حصے ہیں ایسی چیزیں دوسروں کو مردوں کو دکھانا، سینہ جو ہے وہ پورا کور نہ کرنا، بازو کور نہ کرنا، وہ مطلب یعنی اس طرح کے یہ. اس کے جسم کیونکہ یہ جسم دکھاتی تھی، اب اس کا کاٹا جا رہا ہے، جتنی نظریں اس پر پڑی اتنی کینچیاں بھی اس کے لگیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روئے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی کیا حال ہوگا ان لوگوں عورتوں کا. آپ علیہ السلام دیکھا، پھر فرمایا میں نے ایک اور عورت دیکھی، اس کا چہرہ کالا سیاہ اور اپنی آندرے کھا رہی تھی. وہ دیکھیں کتنا ڈرانا سین ہوگا، آپ کو بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی آندرے نکال نکال کے کھا رہا ہے، انتڑیاں کھا رہا ہے، پیٹ سے کھینچ کھینچ کے کھا رہا ہے، ہک ہک کھا رہا ہے، اور سیاہ چہرہ ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام تو رو رہے ہیں، بندہ جانتے کہ بے ہوش ہو جائیں گے، یہ تو ان کا حوصلہ ہے، پھر بھی وہ رو رہے ہیں، پھر بھی وہ پریشان ہے. فرمایا یہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا کہ یہ جو وضو غسل یا نماز صحیح نہیں پڑتی تھی، لیٹ کر دی، غسل صحیح نہیں، فرض کا نہیں پتا، وضو صحیح نہیں کیا، مردی جو کر رہے ہیں، نماز اللہ کا ذکر نہیں کرنا، نماز صحیح نہیں پڑھنا، بس مغرور نہ کہ جس ٹیسٹی پوٹنگ آف، غلط ٹائم پہ پڑھنا، ٹائم فرمایا یہ اس عورت کا شر ہے جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتی، غسل ٹھیک نہیں کرتی، حیض اور نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، وہ عورتیں کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنی مرضی سے غسل کریں گی، اپنی مرضی سے اپنا نہائیں گی، اپنی مرضی سے نماز شروع کریں گی، پتہ ہی نہیں بھائی آج کا دن کی نمازیں میرے پہ رہ گئی ہیں، اور کئیوں کو پتہ ہی نہیں وہ ناپاک ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسائل ہی نہیں سیکھے. تو اب یہ پھر ہوگا کہ وہ اپنی انتڑیاں، اپنی آندرے وہ کھا رہی ہوں گی، اس لیے کہ یہ آندروں کے لیے ہی تھے، اس نے ضائع کی ہوئی دنیا کے لیے ہی تو نماز لیٹ کی ہے، ادھر جانا ہے، یہ ہانڈی پکانی ہے، یہ کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، پیٹ کی وجہ سے کیا ہے تو آپ پیٹ خود کھاؤ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ میں نے ایک عورت دیکھی جو گونگی تھی، اندھی تھی، بہری تھی، اور آگ کے صندوق کے اندر بند تھی. آگ کا صندوق، اندازہ لگائیں، ایک ہے آگ میں پہن، ایک ہے صندوق یعنی باکس ہونا، اس میں بند کر دیا جائے عورت کو، اور کوئی اس کی نظر نہ آئے، کوئی چیز نہ آئے. اور فرمایا میں نے دیکھا اس کا مغز، اس کا بھیجا پگل کے بہ رہا تھا، اور اس سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جو کسی بدبو سے بدتر ہے، اتنی بدبو اور آگ کے صندوق کے اندر. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی عورت ہے جو گونگی، اندھی اور بہری، آگ کے صندوق میں بند تھی؟ فرمایا کہ یہ چغل خور اور جھوٹ عورت، جو چغل خور اور جھوٹ بولنے والی. چغل اور چغلی ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی کی جائے دوسرے کے سامنے جا کے کہ اس سے بغض پیدا ہو جائے، یا لڑائی، یا اگلے بندے کو دکھ پہنچے، اس میں جھوٹ بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتا ہے. اور غیبت ہوتی ہے سچی بات جب کی جائے جا کے، چغلی میں جھوٹ بھی. یہ جھوٹ بولنے والی اور چغل خور، لڑانے والی، خامند کو بیوی کے خلاف کر دیا، بیوی کو، خامند کے احساس کو، بہو کے، ہمارا کام ہی ہے وہ رات دن توڑنا لوگوں کو، اور عورتوں کا یہ اس کے خلاف بات، وہ فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا. فرمایا یہ اس کا مغز، کیونکہ یہ دماغ استعمال کرتی تھی، فلاں بڑی شعر ہے، فلاں بڑی شعر عورت، جی وہ بچوں دے تو، اچھا وہ دماغ استعمال کر، اب دماغ اس کا پگھل رہا ہے، کیونکہ یہی دماغ استعمال کر کے تو لڑاتی لوگوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، میاں بیوی کو، خاندان والوں کو، جھوٹ اور چغل خور. فرمایا کہ یہ اس کا حشر ہے. اب یہ سارے کیوں، کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری طریقہ محمدیہ میں جو سٹیج ہے، پہلی سٹیج کے یہ گناہ ہیں. آپ بڑی بڑی جی میں معرفت جانتا ہوں، میں معرفت کی بات آپ نہیں جانتے، اولیاء اللہ کی بھائی معرفت چھوڑو، یہ سیدھی سادی بات، جو نبی علیہ السلام سے زیادہ معرفت کس کو ہوگی؟ آپ نے تو لمبی چوڑی کہانیاں نہیں پڑھائی. معرفت کی 10 قسمیں ہوتی ہیں. خود جبریل پوچھ رہے ہیں احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 4 باتیں فرمائی. ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہے. ایک دفعہ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہو، جتنا ڈر ہوگا اس طرح ڈرو. ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عمل اس طرح کرو، عمل اللہ کے لیے اس طرح کرو خالص کہ جس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہے. اور ایک چوتھی روایت میں فرمایا کہ تم اللہ کی زندگی اس طرح گزارو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو اللہ دیکھ. تو میں نے آج دن کو ہی بتایا کہ اللہ کو تو نہیں بندہ دیکھ سکتا، حضور علیہ السلام فرمارے کَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کس طرح کا رد عمل ہوتا؟ میں سمجھائیے تفصیل سے بات آپ کو دن کو بھی، کہ مثلاً بھائی میں مثال دوں کہ اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا. ہمارے علماء بھی، پیر بھی، بہت سارے لوگ یہ حدیث پڑھ کے نہ سمجھاتے ہیں، نہ میں خیال خود ان کو پوری طرح سمجھ ہے. ہم نے جو مشائخ سے اپنا سمجھا کہ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے جو کہتے ہیں تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پر فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ علماء اور پیر آپ کو کہیں آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہو کہ اللہ کو، اللہ کا مشاہدہ ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور حضور علیہ السلام فرما گئے کہ نہیں، میری امت میں سے کوئی بھی اللہ کو جو ہے, علماء نے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا اللہ کو یا نہیں, اور آپ ہر نیک بندے کو جو ہے اس مقام پہ ٹھہرا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ہمارا عقیدہ ہے دیکھا, جو نہیں کہتا کہتا ہے نہیں وہ بھی گمراہ, یہ بھی صحابہ کا ویو ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس کا, اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا جی, اپنی اپنی بات سمجھ ہوتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں حضور علیہ السلام نے دیکھا اور اس میں کوئی اختلاف اس لیے نہیں کہ وہ آخرت میں دیکھا, جنت میں دیکھا, عرش کے پر دیکھا, جیسے ادھر سب دیکھیں گے, ادھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام جنت میں گئے ہیں معراج کی رات, تو جنت کی سب سے بڑی نعمت سے اللہ ان کو محروم کر کے بھیجے گا؟ آپ خود ذرا عقل سے سوچیں. بھائی جنت میں اللہ نے بلایا ہے تو بندہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو دل ہوتا ہے اس کو اچھے سے اچھا گفٹ دے, اس کو اچھا تحفہ دے. وہ جتنی چیزیں تھیں وہ تو ساری حضور علیہ السلام کی غلام تھیں. میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی, جس جس آسمان پر جاتے رہے اس آسمان کو معراج ہوئی ہے. معراج عروج کا مطلب ہے درجہ اوپر بلند ہونا. جو آپ پہلے آسمان پر گئے, پہلے آسمان کے فرشتوں کو معراج ہو گئی, آسمان کو معراج ہو گئی کہ آسمان کے بھی نبی ہیں. دوسرے آسمان کی معراج ہے, وہ حضرت ابراہیم حضرت آدم کی معراج ہے, ان کو معراج ہوئی حضور علیہ السلام کو دیکھ کر, درجہ ان کا بڑا کہ وہ حضور علیہ السلام ان کے بھی نبی ہیں, کیونکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. تو جو نبی کو دیکھتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے. پہلے وہ نبی تھے, وہ اب وہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ساتھ بنے ہیں. پھر آپ گئے جنتوں تک, تو جنتوں میں جانا حضور علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, جنت حضور علیہ السلام کی امتی ہے. وہ جنت کو معراج ہوئی, وہ معراج جنت کو ہوئی. حضور علیہ السلام عرش پر گئے تو عرش کو معراج ہوئی, حضور علیہ السلام کو معراج وہاں تک نہیں ہے. وہ عرش کی معراج ہے کہ عرش امتی ہے, کب کا ترس رہا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے لیے. عرش تو نور محمدی سے پیدا کیا گیا, اس کی اصل تو حضور علیہ السلام کا نور انور ہے. وہ معراج کیسے ہوگی جی نبی علیہ السلام کو؟ معراج سے معراج ان کا درجہ بلند ہوگا. ان کی معراج وہی تھی جب اللہ کا دیدار ہو, کیونکہ آپ سے افضل کوئی اگر ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہے. دوسرے تو سارے امتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں معراج یہی ہے جی, جب جنتوں کی سیر کر رہے, نشانیاں دیکھے, سدرۃ المنتہا دیکھے, جبریل کو دیکھے. اچھا جبریل آ کے قدم چوم رہا ہے, جبریل کو دیکھنے کیسے معراج ہے جی؟ خود سوچیں, کوئی عقل بھی بندے کو اللہ نے دی ہے, وہ جبریل علیہ السلام آ کے قدم چوم رہا ہے اور یہ کہا جی آسمانوں میں جبریل کو دیکھا معراج ہو گئی. یہ دیکھا ہوگا جبریل کو اصلی شکل میں, لیکن وہ معراج نہیں تھی. اس لیے اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ یعنی میں اپنے نبی کو معراج کرا, بھائی ان کو معراج اللہ نے فرمایا میں سیر کرائی ہے. سبحان اللہ جی, اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, سیر میں فرق سوچ. اور اللہ دی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اور اگر معراج کا لغوی میں نہ کہ اوپر جانا جسمانی طور پر, تو وہ اس معنی میں درست ہے, لیکن درجے کے طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو معراج آسمانوں کو ہوئی ہے, جنت کو ہوئی ہے, حوروں کو ہوئی ہے, ملائکہ کو ہوئی ہے, سدرۃ المنتہا کو ہوئی ہے, کرسی کو معراج ہوئی ہے, عرش کو معراج ہوئی ہے. اور عرش کے اوپر بھی ایک دنیا ہے جس کو عالم رقع کہتے ہیں. 70 حجاب ہیں عرش کے اوپر, 70 حجاب ہیں عرش کے اوپر, اور اس کے اوپر عالم رقع ایک اور جہاں ہے. ہم تو یہ سمجھیں ابھی عرش کی بھی ہے, عرش ہی سب کچھ ہے. عرش اللہ کی مخلوق ہے, بہت بڑی ہے مخلوق ہے, لیکن وہ مخلوق ہے, اس پر اللہ بیٹھتا نہیں, اس کی حد ہے, اللہ کی حد کوئی نہیں. اللہ پاک عرش پر مستوی ہے, لیکن وہ عرش نے اللہ کو سہارا نہیں دیا ہوا, اللہ نے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تھا اور عرش نہیں تھا, اللہ ہوگا اور عرش نہیں ہوگا. تو اللہ نے خود فرمایا کل من علیہا فان ویا بقا وجہ ربی کا ذل جلال و اکرام. اللہ محتاج نہیں عرش, عرش کا درجہ حضور علیہ السلام سے کم ہے, کیونکہ عرش مخلوق ہے اور مخلوق حضور علیہ السلام فرمایا زمین آسمان میں ہر چیز میرے وہ جانتی ہے, میں اللہ کا رسول, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں ہر چیز کا, پتھروں کا بھی, پہاڑوں کا بھی, ملائکہ کا بھی, جنات کا بھی, آسمانوں کا بھی, زمین کا بھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر وہ تو بات آ گئی، آپ کو بتا دیا کہ معراج کیا تھی، تو معراج حضور علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا وہ تھا. تو یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھی، بس بات ختم ہو رہی ہے، اس کا سر خنزیر کا ہے اور جسم گدے کا ہے، سور دا سر، سورنی دا سر، تے کھوتے دا جسم. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو، یعنی سور خنزیر کا سر اور گدے کا جسم، گدی کا جسم، گدی، گدی کا جسم اور خنزیرنی کا سر. آپ دیکھیے کیسی عورت کی شکل ہوگی. اور فرمایا کہ ہزار قسم کے عذاب اس پر مسلط میں نے دیکھے، فرمایا میں گن نہیں سکتا، ہزار قسم کے عذاب اس کے ہو رہے. ظاہر ہے سورنی کا سر ہے، آپ دیکھیں وہ عورت کیا. فرمایا کون سی، یہ کون سی عورت ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ جو خاوند سے بغض رکھتی ہے، اندر دل میں رکھتی ہے، سمجھے میں دھوکہ دے رہی ہوں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، باہر بھی اپنا تعلق کیا ہوا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کوئی کیا ہوا ہے، ہاں اندر وہ بغض ہے، بس لالچ کے لیے ساتھ رکھ ہوئی ہے، اندر سے بغض رکھتی ہے خاوند کے ساتھ. فرمایا اس عورت کا سورنی کا سر یہ اور گدے جیسا جسم اور ہزاروں قسم کے عذاب مسلط ہوں. کہ عام مومن سے بغض رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو کسی بزرگ سے بغض رکھنا اور سب سے بڑا درجہ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے عورت کے لیے، خاوند کا درجہ غوث سے بھی زیادہ جتنا اس کا غوث کے لیے، غوث سے بھی زیادہ ہے. پیروں کے آگے تو یہ کہتی ہے سب کچھ ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ ساتھ رہتا ہے اس کی قدر نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں مکے والے مکے کی قدر، کعبے کی قدر اتنی نہیں کرتے جتنے دور والے کرتے ہیں، مدینہ والے مدینہ کی قدر، حضور علیہ السلام کی قدر نہیں کی اس کئی لوگوں نے جو ان کے زمانے میں رہے منافقین اور کافروں نے، اور دور والے ویسے کرنی کر رہے ہیں، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہوتا ہے اس طرح، وہ خاوند کا زیادہ ساتھ رہنا، اس سے مت دھوکہ کھائیں کہ بھئی اس کا درجہ نہیں، وہ تو اپنا بچہ، اپنا جو مرضی کہہ دیا، جو مرضی کر دیا، ٹھیک ہے، کر لو کر لو کر لو، یہ وقت ختم ہو جائے گا، موت آئے گی نا، موت آئے گی فوراً بندہ ختم ہو جائے گا، اگلے جہاں میں پھر یہ حشر شروع ہوگا. اگر آ خامد مر کے بندہ کہاں جائے گا؟ کئی عورتیں سمجھتی ہیں ابھی مر کے بندے کی جان چھوٹ جائے گی. پاکستان دیکھتے ہیں، پتہ نہیں نہ ہوتا، گاڑی کے آگے آ کے خودکشی کر لی، لٹکا کے اگلے دن کسی لڑکے نے، ہمارے گاؤں کے پاس وہ لڑکا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی کسی لڑکی سے، وہ لڑکے نے خودکشی کر لی، مطلب لگا کے شادی نہیں ہوئی لڑکی، فلاں اور لڑکی نے زہر کھا لیا. تو یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، یہی اس عذاب میں پھنس جاؤ گے، نکالے کا بھی کوئی نہیں. آپ اللہ پاک خود فرمایا کہ جس نے اپنی جان کو قتل کیا وہ وہی کام میں کراتا رہوں گا اس کو ساری زندگی، پھر جہنم میں وہی کام، اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. تو خودکشی یا قتل جو ہے وہ اس سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، زیر زندگی کا ختم ہو جاتا ہے. انبیاء کو بھی شہید کر دیا لوگوں نے، امام حسین کو بھی شہید کر دیا، ان کا کچھ نہیں بگڑا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بیوی نے زہر دے دیا، چلو اب اس کا کیا درجہ ہوگا؟ جو اگر اس عورت کو بغض رکھنے والی عورت خاوند سے، اس نے دنیا کے لالچ لا کے امام حسن کو زہر دے دیا، امام حسن شہید ہو گئے، زہر دے دیا، لیکن وہ زندہ ہے، جنت کے سردار ہیں. اور وہ اگر توبہ نہیں کی، اللہ نے قبول کی اس کی، تو جہنم کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور اس کو عذاب جو ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو عام عورت کے خاوند کے بارے، خاوند سے جو بغض رکھے گی، خنزیر کا سر اور گدے کا جسم اور ہزاروں قسم کے عذاب. یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں رو رہا ہوں، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کچھ کتنی. پھر فرمایا کہ وہ دس قسم کی عورتیں، فرمایا ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ کتے کی شکل ہے اس کی، کتے کی شکل، کتیا کی شکل، کتی کی شکل، وہ اس کی کتی کی شکل بن گئی، جہنم میں ہے عورت، شکل کتے کی. اور کیا ہو رہا ہے؟ بچھو جو ہے، بچھو ٹھوئیں اس کے منہ سے داخل ہو کے اس کے پردے والی جگہ سے نکل رہے ہیں، اور پردے والی جگہ سے داخل ہو کے اس کے منہ سے نکل رہے ہیں. یہ حدیث میں حضور لگا، آپ فرمائیں گے او یہ تو بڑی بات ہو گئی، یہ جو اپنا بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جاؤ اس چیز سے، بچ جاؤ اس چیز سے. حضور علیہ السلام سے حیا والا زیادہ کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ عزت اور شرم و حیا کس کو؟ لیکن شرم حیا کا مطلب ہے کوئی پیمانہ کیا کہ گناہ سے بچو، کتے کی شکل بچھو اس کے منہ سے داخل ہو کر پیٹ سے پردے والی جگہ سے نکل رہے، حضور علیہ السلام فرمایا، اور فرشتے آ کے گرزوں سے اس کو مارتے، فرشتے آ کے گرزوں سے اس کو مار رہے ہیں. یہ کون سی عورت ہے؟ یہ زنا کرنے والی عورت جو مختلف مردوں سے تعلقات پیدا کرتی ہے. اب وہ بچھوؤں کی شکل میں اور اس کی شکل کتوں، یہ کتیوں کا کام ہے مختلف، مطلب کبھی اس کتے کے ساتھ کبھی اس کتے کے ساتھ، تو جیسا کام ہے ایسا عذاب ہے. تو یہ ختم ہوا. تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں. فرمایا کہ ہم تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر سکتے ہیں، مثلا انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، ہم بتائیں گے تاکہ جتنی عورتیں بچ سکتی ہیں. حضرت فاطمہ نے فرمایا بچ جائیں، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. وہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں مجھے تو منظر وہ یاد آتے ہیں، مردوں کے عذاب کے بھی عورتوں کے عذاب کے بھی. وہ یہ جتنے گناہ ہیں، یہ طریقہ محمدی کی پہلی سٹیج جو حضرت غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، سیدنا ابوالحسن شاذلی کا، سیدنا عبدالعزیز دبا کا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے. حضور علیہ السلام نے اسی کی تعلیم کی ہے. قرآن بھی بڑا ہو، کیونکہ اگلے دن پوچھ رہا تھا بندہ، میں نے آج دن کو بتایا یہ قرآن میں کیا دلیل ہے طریقہ محمدی کی، قرآن مجید میں کوئی دلیل؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ تم، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آیت لاؤ جس سے طریقہ محمدی ثابت نہیں ہوتا. چھ زائد کی الحمد سے بناز ایک آیت پیش کر دو، ہر آیت کو میں تعلق جوڑوں گا اس طریقے سے. جو تم کہتے ہو حدیث میں اعتدال ہے، تم وہ حدیث لاؤ جو دلیل نہیں ہے اس طریقے کی، تم وہ قرآن کی آیت پیش کرو جو اس طریقے کی دلیل نہیں ہے. تو مشائخ کا کوئی مذاق ہے؟ کوئی سیدنا عبدالقادر جیلانی وہ تو پورے مطلب علم کا احاطہ کر کے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے تو انہوں نے رکھ دیا ہے. ہم کوئی نقش بندی ہے قادری ہے پتہ نہیں. کوئی بندہ جی میں وہاں عمرے پہ مجھے ملے، اے جی مجھے چاروں سلسلوں میں اجازت ہے. میں اچھا بڑی بات ہے آپ ہیں. اچھا تو سلوک طے کیا آپ نے کس سلسلے کا؟ اے جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اجازت چاروں سلسلوں میں ہے اور یہ طے کرنا دے گا بھائی سلوک لفظ کا بھی نہیں پتا بھی سلوک بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اچھا میں اچھا نہیں اذکار کس کس طریقے ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں اور ذکر اذکار کرتا ہوں. میں کہ چلو یہ تو ذکر ہو گیا، تو رستہ طریق نقش کورس ہوگا نا کوئی؟ وہ تو نہیں پتا، وہ تو جی ایک ہی ہے نا، ابھی اللہ اللہ کرو تو بس گناہوں سے بچو. تو میں نے کہا پھر یہ بزرگ نعوذ باللہ فضول لوگ تھے کہ جنہوں نے مختلف نام رکھے ہیں، نقش بندی طریق ہے، قادری ہے، شاذلی ہے، کوئی وجہ ہے تو انہوں نے رکھے ہوئے نا مختلف نام، چشتی ہے. اگر ایک ہی چیز ہے تو انہوں نے نام کیوں مختلف رکھے ہوئے ہیں؟ کچھ تو فرق ہوگا نا. تو آپ خود کہا میں چار سلسلوں میں مجھے اجازت ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں، مجھے تو بھائی کوئی نہیں، اور مطلب اجازت تو بڑی بات، ہم تو کسی سلسلے کے میں چل پڑیں تو بڑی بات ہے، اللہ رسول کی بات آگے پہنچا دیں یہی بڑی بات ہے. تو یہ مطلب یعنی طریقہ محمدی یا طریقہ قادری، یہ سارے طریق ماشاءاللہ یہ ان کی پہلی سٹیج کی بات ہے. پہلی سٹیج میں جتنے گناہ ہیں نا اعضاء کے، یہ سارے گناہ جو بیان ہو رہے ہیں یہ اکثر ان کے جسم کے اعضاء کے ہیں. ایک دو گناہ بغض والا دل کا گناہ ہے مثلا، اور کوئی ہاتھوں کا گناہ ہے، کوئی دماغ ہے، تینوں سٹیجوں کے سارے آتے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو نقشہ کھینچا ہے، یہ آپ تینوں سٹیج طریقہ محمدی کی تزکیہ یعنی آزاد، تزکیہ خواطر خیالوں کا تزکیہ، اور تزکیہ قلب کر لیں، جو عورت کر لے یا مرد کر لے وہ بچ جائے گا ان عذابوں سے. پھر آپ کو پتہ چلے گا وہاں جا کے طریق کی کیا قدر و قیمت تھی جو آپ کو. ابھی جس نے نہیں شروع کیا، میں نے آپ کتنی دفعہ بتایا بھائی نہ اس کے لیے پیسہ لیا جاتا ہے، نہ ضروری ہے مریض بنو، نہ میں آپ سے ہدیہ مانگتا ہوں، نہ پاؤں دباتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں سلام کرو، نہ میں کہتا ہوں کھڑا، روز میں کہتا ہوں کہ نہ کھڑے ہو، میری کھڑا بھی نہ ہو، جو مرضی آپ کہیں دب کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن خود جہنم سے بندہ بچنے کی کوشش کرے. جس نے یہ نہیں شروع کیا ہوا وہ شروع کرے اللہ کا رستہ، وہ جن نے شروع کیا ہوا ہے وہ چلے. خاص طور پر جن لوگوں کا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو تازہ کرے. یہی ختم کرتے ہیں, اللہ پاک جو ہے مجھے بھی بچائے اور سب عورتوں کو بھی بچائے, مردوں کو بھی بچائے. مردوں والے مختلف عذاب ہیں ان کے بھی آئے ہوئے, تو بندہ جو چلے گا اس رستے پہ تو بچ جائے گا انشاءاللہ. اور یہی دین کی تعلیم دی جاتی ہے, یہ جو درس ہوتے ہیں ان میں یہی علم پڑھایا جاتا ہے. تزکیہ پھر صوفیاء اہل اللہ کرتے ہیں, وہ علم عمل میں منتقل کرتے ہیں, علم زندہ ہو جاتا ہے پھر جسم میں. کوئی بات پوچھنی ہے کسی نے, اسپیشلی جنہوں نے دن کو سوال نہیں کیا ہوا تو وہ پوچھ لیں, پھر جو ہے ختم کرتے ہیں. فائدہ مند ٹاپک ریلیٹڈ بات پوچھیں. جن لوگوں نے دن کو سوال نہیں کیا کوئی اور بندہ کو سوال کر لے, ان کو تو موقع ملتا ہے نا اس وقت لوگوں نے. پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ. انسان جلد بازی کرتا ہے تمام کاموں میں, کیا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے یا انسان کی فطرت میں شامل ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی وضاحت کریں. ہاں, یہ فطرت میں شامل ہے. وکان الانسان عجولا, اللہ پاک فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے, مطلب جلدی سوچے سمجھے بغیر بولنا, سوچے سمجھے بغیر کام کرنا. وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ سوچو اور سمجھ کے صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بولو, سوچ کے کیا بول رہے ہو کیا کر رہے ہو. آپ نے فرمایا بہت سارے کاموں میں, تمام کاموں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے سوائے چند کاموں کے, اور مجھے پورے نہیں یاد اس لیے کہہ رہا ہوں, چند تین ہے غالباً. ایک فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز میں جلدی کرنی چاہیے, جب جنازہ تیار ہو جائے تو دفنانے میں جلدی کرنا, یہ شیطان کی طرف سے نہیں. اور جب عورت جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دینا, یہ جلد بازی, اس میں اس کے سوا دوسرے کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے ان کاموں کے بارے میں تو جلدی نہیں کرنی, نماز ہے ابھی بڑا ٹائم ہے جی, شاید 3 بجے تک ہو سکتی ہے, اچھا ابھی بڑا زور کر رہے ہیں ٹال رہے ہیں جی. اچھا عورت جوان ہوگی, آئیے جی یونیورسٹی نے جانا ہے پھر ہی شادی کرانی ہے, تو وہ گھر آتی نہیں, وہ یونیورسٹی سے ہی شادی بھی کر لیتی, کہ چلو آپ کا کام آسان ہو گیا, چلو آپ نے کورس کرنے بھیجا اس نے اپنا آپ کی ذمہ داری بوجھ ہلکا کر دیا, وہی اپنے شادی بھی کر کے چلی گئی, چلو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. یہ نتیجہ ہے جو حضور علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کرنے کا. پھر روتے ہیں ہماری بیٹی بھاگ گئی, وہ کیوں بھاگ گئی؟ کیونکہ آپ نے اس کی ذمہ داری نہیں پوری کی. آپ تو ڈاکٹر بناتے رہے, اس کو انجینئر بناتے رہے, لوئر بناتے رہے, لیکن اس کو انسان کی بیٹی, حضور کے امتی بننا اور ایک اچھی بیوی بننا, اچھی بیٹی بننا, اچھی ماں بننا تو سکھایا نہیں, ڈاکٹر بننا سکھایا. تو ڈاکٹر کوئی بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر کے لیے عورت ہونا تو ضروری ہے ہی نہیں, ڈاکٹر مرد بھی ہیں دوسرے بھی ہیں, وہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی بندہ اپنی بچیوں کی شادی یا رشتے جو ہے وہ وقت پہ طے کر دے, انتظار نہ کرے کہ وہ کوئی کام شروع کرے. وہ بھائی یہ ڈاکٹری واڑی بھول جائے گی, یہ فخر جی میری بیٹی نے ڈگری کی ہوئی ہے, جب وہ گھر سے ہی چلی گئی, جب اس نے جا کے کوئی نیا تعلق عشق لڑا لیا تو پھر وہ ساری ڈگری گئی, 10 ڈگریاں بھی ہوں تو اس کی عزت قائم نہیں ہو سکتی. پہلے آپ کو دین کا تھوڑا بہت علم پڑھا کے کوئی کرا لیا ہے تو اس کو کہو پڑھنا ہے, بعد میں خاوند کے ساتھ پڑھتے رہنا, آپ نے چلو کرو, وہ نہیں کرنا, اپنی مرضی پہ چلنا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی. جہاں دور جنازے میں جنازہ پڑا ہوا ہے, فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے, یہ 2 دن ٹھہر جو جی فلاں نے جنازے میں شرکت کرنی ہے, تو حضور علیہ السلام فرمایا اس جلدی کرو, صحیح جلدی کرنی ہے تو وہ مدینہ شریف میں دیکھو کہ کیسے کرتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, وہ جو ہی وہ لاش نکالتے ہیں وہ ایسا سپیڈ دوڑتے ہیں, بس پتہ نہیں لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے. واقعی وہ تو صحیح جیسے قبر کی بات سنے, وہ قبر بلا رہی ہے, وہ ایسے دوڑتے ہیں, مطلب ہے ایک ہوتا ہے رام رام سے چلنا, وہ بھی نہیں, بس ایسے میت پکڑی ہے دوڑتے جا رہے ہیں, وہ بھی ہلتی جاتی ہے میت بھی اور بندے بھی دوڑ رہے ہیں باری باری بجے, اور 1-2 دفعہ تو گرا بھی دیا انہوں نے, مطلب ایسے گرنا ہی ہوگا. جلد بازی کا یہ مطلب تو نہیں بھائی دوڑ پڑو لے کے, بھائی جلدی اپنا انتظام کرو. اب یہ حدیث پر چل رہے ہیں لٹرلی, یہ خود فقیر جو بنتے ہیں بھائی ہمیں حدیث سمجھ آئی, وہاں ہے بھائی غسل میں سستی نہ کرو, کفنانے میں فضول انتظار نہ کرو. اب یہ مطلب نہیں کہ جو ہی آپ بےچارا آج مر تو کیا ہے, عذاب میں جانا ہے یا جنت میں, وہ تو بات آپ اس کو دوڑ رہے ہیں لے کے پہلے ہی, وہ اوپر ایسے ایسے ہل رہا ہے. اور آپ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, تو حدیث کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے نا, حدیث کا مطلب کیا ہے. کیونکہ پہلے لوگوں کو بھی تو پتا تھا نا کہ بھئی حدیث کیا, یہ آئی ہے. اور جی
حسد والی کوالٹی کو کیسے رشک میں
تبدیل کرتے ہیں؟ حسد اور رشک, حسد کہتے ہیں آپ نے دیکھا فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ نے سوچا اس کی گاڑی جاتی رہے مجھے مل جائے, اس کی گاڑی جاتی رہے. حسد کہتا ہے بھائی مجھے, بلکہ حسد میں یہ ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے عید ہی جاندی رہے. حسد تو یہ ہے اکثر اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے مل جائے, لیکن اس میں وہ جیسے ایک کہانی بھی میں نے آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ وہ بھائی ایک بندے دو دوست تھے, ایک بہت امیر ہو گیا, دوسرے نے کہا بھائی کیسے امیر ہو گئے ہوں. اس نے کہا جی میرے میں نے ایک چلا کیا ہے اور ایک چراغ ہے میرے پاس اور وہ جن قبضے آ گیا ہے, بس وہ میرے لیے مطلب ہے جو میں کہ چراغ کو کہتا ہوں حاضر ہو جا وہ حاضر ہو جاتا ہے. اس نے پیسے لا دیے, سونا لا دیا, میں ملینئر بن گیا. یہ اس نے کہا یار میں بڑا غریب ہوں, دوست کٹھے رہے ہم, مجھے بھی وہ چلا سکھا دو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سکھا دیا اس نے دوست کو. تو اس کو کہا جب وہ 40 دن بعد یا جب بھی وہ جن آیا, اس نے کہا ہاں جی میرے آقا میں حاضر ہوں, کیا خدمت؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, ادا دیوا قبضے کا, وہ جرا ادے کو لے دیوا ہے نا, وہ اس کے پاس جو چراغ ہے وہ کئی طرح قابو کر, مجھے ملے نہ ملے ادا بچکا کھلنا رہے. تو حسد جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اکثر, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ ڈیفینیشن تو اصل یہی, اس کی تعریف یہی ہے حسد کی, کہ بھائی خود کسی کا نقصان چاہنا اور مجھے مل جائے. لیکن وہ حسد کی بری قسم ہے, حسد جب آگے پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے ادھے کو لکھ نہ رہے, اس کا کچھ نہ رہے. رشک جو ہوتا ہے نا, رشک یہ ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا بھی فلاں بندے کے پاس با کیا اللہ چیز ہے, کیا اللہ گاڑی ہے. بھائی آپ دعا کرتے اللہ پاک تو نے اپنے خزانے سے اس کو دی ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کو وہ بھی اور دے, مجھے بھی گاڑی دے اس طرح کی, مجھے بھی دے, اس میں کوئی منع نہیں. آپ کو گاڑی اچھی لگتی ہے, مکان اچھا لگتا ہے, پیسہ دولت علم ہے کسی کے پاس, آپ بھی اس خزانے سے مانگے. حاسد کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا, یہ آپ نے غلطی کی ہے اس کو دے دی ہے, مجھ سے پوچھ کے دینا چاہیے تھا کس کو دینا ہے. اللہ پر ہم یا قسمون رحمت ربی, کہ یہ رحمت تقسیم کرتے اللہ کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے رزق تقسیم کیا ہوا ہے, ہم نے زندگی تقسیم کی ہے. تو حاسد دیکھے نا کیوں نیکی اس کی کھا جاتی ہیں, دوسرے گناہ کئی نیکی نہیں کھاتے, جو حسد نیکی کیوں کھاتا ہے کہ وہ اللہ کے فعل پر اعتراض ہے, اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے, اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ اس کو نہیں دینا چاہیے, آپ کو آپ نے نہیں صحیح کیا اس کو دے کے, یہ مجھے دینا چاہیے, اس کو اسے لے لے. اور رشک یہ اللہ پاک وہ بھی سکھی رہے منو بھی دے. اگر شیطان نے حسد کیا نا, اگر وہ کہتا اللہ پاک تو نے آدم علیہ السلام کو درجہ دیا تو ان کو تو ایک مرتبہ ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے کب کا میرا وہ ادب کر رہے ہیں. پہلے اسمان کے فرشتے اللہ آدم علیہ السلام کو دیا, مجھے بھی درجہ دے آدم علیہ السلام کی طرف, اور بک اس کی بھی موج لگ جاتی. آدم علیہ السلام تو ویسے ہی نبی تھے, لیکن اس نے کہا نہیں نہیں میں جتنا کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا, میں نہیں کروں گا. اور اس کے کرنے سے ان کا درجہ کم نہیں ہوا. جیسے ہمارے لوگ ہیں, اللہ نے کسی کو عزت دی یہ نیچے کرنے کی کوشش کر, جتنا مرضی کر لیں. آپ کسی پر قدم رکھ لیں, قدم رکھ دیں نا کسی کے اوپر, آپ کا قدم اتنا بڑا ہو جائے کہ کسی پر آج آپ دبانا چاہتے ہیں جس کو, اگر اللہ چاہتا ہے اس کو بلند کرنا, اللہ تمہارا قدم توڑ کے اس کو بلند کر دے گا اور ملے گا تمہیں کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ جو دوسروں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کر سکتے. مطلب عز و من تشاء و تذل و من تشاء, یہ مطلب ہے. وہ ظاہری ایک امتحان ہوتا ہے, لگتا ہے بندہ ذلیل ہو گیا ہے, فلاں کی بے عزتی ہوگی. جیسے اما عائشہ پر الزام لگا کے ظالموں نے تو سمجھا کہ ہم بے عزتی کر رہے ہیں اللہ کے حضور علیہ السلام کی بھی تو اما عائشہ کی بھی. وہ نتیجہ کیا ہوا, ان کا درجہ اور بلند ہو گیا, ایک رکوع قرآن کا اتر ہے, عزت ان کی قائم ہوگی اور دوسروں کا منافقین بھی ذلیل ہو گئے دوسرے. تو بختی طور پر تو آزمائش آئی, کتنے دن وہ اپنے گھر ٹھہری, وہ اپنے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر ٹھہری رہی, حضور علیہ السلام بھی پریشان ہوئے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی, اولیاء اللہ کی, نیک لوگوں کی, لیکن نتیجہ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بل عاقبت للمتقین, انجام کار متقیوں کا ہی ہوگا, عزت انہی کو ملے گی, مرتبہ انہی کو ملے. تو یہ طریقہ ہے رشک کرنے کا. جزاک اللہ, جی بہت وقت ہو گیا, پھر انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوئی تو تنہائی میں پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, یا ارحم الراحمین, ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں, جو عذاب بیان ہوئے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ برے ہیں. یا رب العالمین ہمیں معاف فرما, ہمیں یہ اعمال بدلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو, بیوی سب کو توفیق عطا فرما کہ ایسے کاموں سے بچیں جی جس سے اس عذاب میں آ جائیں, جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بھی پریشان ہیں, علیہ السلام رو رہے تھے, حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ نے جو احسان کیا, یہ سیدہ فاطمہ کا احسان ہے اے امت کی عورتوں کہ آپ نے وہ یہ حدیث پہنچائی تم لوگ, تم عورتوں تک, ان کا شکر بھی شکریہ کرو وہ ان اعمال سے بچو. اور ان کا طریقہ, ایک طریقہ یہ ہے, یہ جس کو طریق میں بیان کرتے ہم, یا جس طریقے سے بھی بندہ بچ سکتا ہے وہ, یا اللہ بچے, یا اللہ توبہ نصیب فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما, یا ارحم دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. جو لوگ دین کا کام کسی شکل میں کر رہے ہیں تجھے پسند ہے, اس میں دن دگنی رات چگنی بہت زیادہ 70-80 گنا درجہ برکت عطا فرما. جو لوگ دین کے راہ میں روڑے لٹکا رہے ہیں, اہل اللہ کا, اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کو ہدایت عطا فرما, ان کو حق کا موافق بنا, نہیں تو یا اللہ تو ان سے ان کو سنبھال, جس طرح کے وہ لائق ہیں اس طرح کا معاملہ ان سے فرما. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, حساب مظلوموں پر رحم, سارے مسلمانوں پر رحم, تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما, تمام امت کی اصلاح, تمام امت کا تزکیہ فرما, تمام امت کے درجات بلند فرما, تمام امت کی مغفرت فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. یا رب العالمین, جو بھائی یا چچا وفات پا گئے ہیں مانچسٹر میں, جو وفات ہو گئی ہے, یا اللہ ان کی بخشش فرما, آخرت کی منزلیں ان پر آسان فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, جو مسافر ہیں ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ان کے گھروں کی حفاظت فرما, تو ہی خلیفہ ہے ان کا یا اللہ سب کا, تو ہی ان کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے گھر جان مال میں عزت برکت عطا فرما, دین کی خدمت چاکری نوکری کی توفیق عطا فرما, حضور علیہ السلام کی برزخ میں پہچان, قیامت میں شفاعت, جنت میں رفاقت اور خدمت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ, بسم اللہ, میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے نہ ہوں یا کریں, لیکن پھر نہیں بھی کہتا, اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام اٹھتے تھے جانے کے لیے پھر صحابہ کھڑے ہوتے تھے, آتے ہوئے کھڑے نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہیں نہیں بھی کہتا. بارہ ہم تو اس کے بھی لائق نہیں, کسی چیز نے تباہ کر دیا میرے لیے, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو. حضور علیہ السلام اتنا ناپسند کرتے کہ صحابہ عشق کے باوجود کھڑے نہ ہوتے. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ دوسروں کے لیے کھڑا ہونا, میں کہتا ہوں جیسے مولانا صاحب ہیں, دوسرے ہیں, بزرگ ہیں, بڑے ہیں, کھڑا ہو بہت ثواب ہے. والدین کے لیے کھڑا ہونا, علماء کے لیے, مشائخ کے لیے کھڑا ہونا, یہ حضور علیہ السلام نے دوسروں کے لیے تو ترغیب دی ہے, اپنے لیے ترغیب نہیں دی. ہم الٹ کام کر رہے ہیں, اپنے لیے کرا کھڑا ہونا ہے. لوگوں علماء بھی قدر کرنی چاہیے, تھی ادب نہیں کرتے علماء دا, کھلونا چاہیے وہاں, مطلب ہے میرے لیے کھڑے ہو, یہ جرم ہے, یہ جہنمی بننا ہے. ان کو چاہیے کہ کہیں دوسروں کے لیے کھڑے ہوں, دوسرے اندر احترام کرو, اپنے لیے یہ سنت ہے, اپنے لیے منع کرنا, دوسروں کے لیے ترغیب دینا. میں خود کھڑا ہوتا ہوں دوسروں کے لیے, خود کھڑا ہوتا ہوں, علماء کا ادب کریں, بڑوں کا ادب کریں, اس میں ثواب ہے. لیکن ہر بندہ کوشش کرے بھائی میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو, پھر جو اللہ کھڑا کر دے کسی کو, پھر وہ مرضی اللہ عزت دے, دل میں عزت ہوتی ہے. اس چیز نے تباہ کر دیا, بیان ہو رہتے ہیں حضور علیہ السلام تو آئے ان کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, اور ہمارے لیے جو ہے ہم کھڑے ہوں. تو اس سنت کو زندہ کریں کہ بھئی دوسروں کے لیے ترغیب دیں, اپنے لیے کہیں نہ ہو, اور پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اس سنت کو زندہ کرنے کا, تواضع کا, انکساری کا, عاجزی کا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ.